الحمد لله الذي ما اختلف عليه بحر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتحاوره زيادة ولا نقصان والصلاة والسلام على أول الأوائل وأهل الجلائل مبدأ الأنوار الأذل ومنتهى الحروف الكمال الدافع للذات الأباطيل والدافع للصولات الأغاليل وعلى غير السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا فقداء المجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين سيرت سيادة معصومين کے سلسلے کی آج غالباً اتنی گفتگو موضوع گفتگو اگر کے جدا جدا ہر امام کی سیرت لیکن حقیقتاً اگر تاریخی تسلسل کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سن رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہو امام نام علیحدہ علیحدہ شخصیت علیحدہ علیحدہ مگر تاریخ کا ایک دھارا بہ رہا اور تاریخ اپنے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی اور ہر امام اس مقام کے اوپر گزشتہ امام یہاں پر اپنی سیرت کو چھوڑا اور گزشتہ امام جہاں تک اپنے مقصد کو پہنچایا ہر امام نے اسی کے آگے کے اپنے کام کا آغاز کیا اور اسی اعتبار اگر کہ ہمارے تمام ائمہ تمام صفات میں مساوی اور برابر یہ خیال کرنا بھی غلط ہے کہ کسی امام میں کوئی صفت زیادہ ہے کسی امام میں کوئی صفت کم لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہر امام کو ایک خاص صفت کے ساتھ مجبور دیا گیا اور ہر امام کی ایک خاص صفت کو نام دیا گیا اور اس تمام کا صفات کا مثلاً چوتھے امام کا تعلق عبادت سے ظاہر کیا گیا پانچویں امام کا تعلق علم سے ظاہر کیا گیا کہ تمام کا تمام ایک خاص حسن کا تاریخی تسلسل جس میں ہر امام نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کسی کے ایک صفت کا مظاہرہ زیادہ کیا اور دوسرے امام نے کسی مقام سے گزشتہ امام کے مشن کو آگے بڑھایا گزشتہ تقریر میں ہماری بات چوتھے امام کے بارے میں تھی اور چوتھے امام کا تاریخ کچھ موڑ پر آ چکی کہ امام حسین کی شہادت ایک مرتبہ منافقین کی تمام سازشوں کا خاتمہ کر دیا جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ان منافقین کی صحبت سے شروع ہوئی اور سنسار فکری تحت تواتر اور تسلسل کے ساتھ بڑھ ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ منافقوں کی یہ سازش آگے بڑھ رہی جس کی بنیاد دو باتیں پہلی بات تو یہ تھی کہ اہل بیت کے نام کو حرف غلط کی طرح سے اسلام اور اسلامی تاریخ کو بلا دیا گیا اور دوسری بات یہ کہ جس دین کو لے کر پیغمبر اسلام آئے اس دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے تحت اور اس دین کو اپنے ذاتی مصلحتوں کے تحت تبدیل کر دیا جائے اور یہی بنیادی فرق ہمیں نظر آتا اہل بیت نے اور غیر اہل بیت اہل بیت نے بھی مسائل دفاع ہم تک پہنچائے اور اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی مسائل دفاع ہم تک پہنچائے لیکن ایک بنیادی فرق آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اہل بیت نے جب کبھی کوئی مسئلہ دفاع کا بتایا امام پنجم جی کے زمانے میں دفاع کی اصل ترقی ہوئی اور امام جی کے بارے میں آج ہماری گفتگو آگے بڑھے امام جی نے سب سے زیادہ دفاع کو پھیلایا اور اتنا پھیلایا کہ ہم تو صحیح امام کے دفاع کے ماننے والے وہ لوگ بھی جو بظاہر امام کے دفاع کو قبول نہیں کرتے بلکہ دوسرے فقہا کی طرف رجوع کرتے ان کی بھی تمام دفعوں کی بنیاد امام جی کی ذات تو امام نے جب دفاع کو آگے بڑھایا بنیادی امام کی حدیث ہمیں نظر آتی کہ امام نے یہ کہا کہ دیکھو جب میں تمہارے سامنے کسی چیز کو کہوں کہ یہ حلال اور جب میں تمہارے سامنے کسی چیز کو کہوں کہ یہ حرام تو فوراً مجھ سے سوال کرنا کرنا ہے کہ قرآن میں کہاں اس کو حلال کہا گیا اور قرآن میں کہاں اسے حرام کہا گیا. امام اصول بتا رہے, امام خاموش ہمیں بنیاد دے رہے کہ اگر میں امام زمانہ بھی تم سے کہوں کہ فلاں چیز حلال اور فلاں چیز حرام, مجھ سے یہ سوال کرو کہ قرآن میں کہاں. تو امام کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کے ماننے والے ان پر اعتراض کرے, کیونکہ اسی روایت کا آخری جز یہ تھا کہ تین چیزوں سے خدا جتنا ناراض ہوتا ہے اتنا ناراض کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. ان میں پہلی چیز انسان اپنے مال کو فضول ظاہر کرے, اور دوسری چیز انسان بغیر کسی وجہ اور سبب کے عالم سے سوال اور جواب کرے. اسے اس بات سے عمل نہیں کرنا, اسے اس بات کی پابندی نہیں کرنا, صرف بحث برائے بحث کے لیے عالم سے سوال اور جواب کرے. امام نے یہ بتایا, ایک طرف یہ کہا کہ ہر حلال و حرام کو قرآن سے پہلے کر کے دریافت کرو, دوسری طرف یہ کہا کہ بلا وجہ عالم کے پاس بیٹھ کر اس کا وقت برباد نہ کرو اور بے ضرورت اور بے سبب سے اس سے سوال نہ کرو. تو امام در حقیقت یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہر حلال کو اور ہر حرام کو ہم قرآن سے نکالا کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمیں خلافت ثانیہ میں جھلا نظر آتا کہ مسلطان خانتا بلطان کی تمہارے رسول و انا محرم, کہ جو مدعا پیغمبر کے زمانے میں حلال سے انا محرم میں انہیں حرام کرتا ہوں. ہمیں جیسے حنفی کے اندر یہ جملہ بار بار نظر آتا کہ قال رسول اللہ قضا, کہ رسول نے یہ کہا ہے لیکن وہ انا مقول قضا, میں اس طریقے سے اپنا فتوا دیتا ہوں. یہ جملے ہمیں نظر آئیں گے مسلمان کو خواہ کے یہاں اور قدر سے نظر آئیں گے کہ روایت کے رسول تو یہ لیکن میرا نقطۂ نظر یہ, رسول کے زمانے میں تو دو چیزیں حلال تھیں لیکن میں ان دو چیزوں کو حرام قرار دے رہا ہوں. اس کے مقابلے میں امام نے کیا کہا کہ جب کبھی مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کرو اور میں کہوں کہ یہ حلال یا میں کہوں کہ یہ حرام ہے تو فوراً سوال کرو کہ قرآن کی کس آیت نے اسے حلال کہا, کس آیت نے اسے حرام کہا. تو بنیاد دوسرے لوگوں کی کیا تھی کہ دفاع کو کھلونا بنایا جائے, شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کا اختیار دیا جائے. یہ دو ثابتیں, اہل بیت کے نام کو عرب غلط کی طرح سے بتا دیا جائے اور شریعت ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے, جس طریقے سے ہم جانیں شریعت کو تبدیل کر دیں. یہ دو ثابتیں. اور سن 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات سے سن 61 ہجری کے اندر امام حسین کی شہادت تک ان دو باتوں پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا رہا. شریعت کو بدلا گیا اور اس طرح سے بدلا گیا جیسے اس کے بعد اس سے پہلے کے واقعات آپ نے سنے کہ اگر پورے افریقہ کا خون جاتا ہے تو اٹھا کر اپنے سامان کے حوالے کر دیے جاتا, اگر صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے تو دو رکعت نماز کو 4 رکعت نماز پڑھا دیا جاتا اور اس کے بعد پلٹ کر نمازیوں سے سوال کیا جاتا کہ تمہارا دل چاہتا ہے تو میں اس نماز میں مزید اضافہ کروں. شریعت کو بدلا جاتا تو امیر معاویہ کے دور میں حالت اور اتحاد جہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جمعہ کی نماز پورے لشکر کو خود کے دن پڑھا دی گئی اور خود کے دن پورے لشکر نے جمعہ کی نماز کو پڑھ بھی دیا. یہ شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا رہا اور اہل بیت کے نام کو اس طرح سے مٹایا گیا, یہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ بڑی بڑی جنگیں بڑے بڑے علمی مسئلے ہوئے جائے مگر ہر مقام پر اہل بیت کو پیچھے رکھا گیا. نہ کسی جہاد میں اہل بیت سے درخواست کی گئی قیادت کی, نہ کسی علمی مشکل کو سلجھانے کے لیے اہل بیت کو دعوت دی گئی. اور اسی کے نتیجے پانچویں امام کو جتنی اپنی زندگی صرف اسی امام کی تمام تر زندگی علم کو پھیلانے میں گزری کہ بزرگوں پرانے حکمرانوں مسلمانوں کے پہلے خلیفاؤں نے جو حرکتیں کی کہ ہم اہل بیت کے گھر کے اوپر نہیں پہنچیں گے, مسئلہ نہیں آتا اپنی مرضی سے بتا دیں گے, جس طرح آج کل کے مومنین کیا کرتے ہیں, مسئلہ نہیں آتا اپنی مرضی سے تبدیل کر دیں گے, مسئلہ نہیں آتا جو ذہن میں آئے گا اس پر عمل کر دیں گے, لیکن اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے. یہ پالیسی اس وقت کو کامیاب رہے لیکن پانچویں امام کے دور میں اس کی تمام تر خامی سامنے آئی, جس کی وجہ سے پانچویں امام کو اپنی دوسری تمام صفات کو پیچھے کر کے صرف علم کی صفت کو آگے بڑھانا پڑا. اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے تھوڑا تذکرہ ماضی کر دیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ پانچویں امام کا دور اہم ترین دور کیوں کہلاتا ہے. کہ امام سے پہلے کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کا نام سامنے نہ آنے پر واقعہ ہے کربلا نے اس کوشش کا خاتمہ کر دیا اور امام کی شہادت اور پھر جناب زینب اور سید سجاد کی اسیری دشمنوں کی سازش کو عرب غلط کی طرح مٹا دیا اور اہل بیت کا نام تمام مکے سے مدینے سے لے کر شام تک پوری اسلامی مملکت میں اہل بیت کا نام پھیل گیا. اب دشمنوں کی سازش کے دوسرے حصے کو ختم کرنا تھا, کہ ہم مر جائیں گے لیکن اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے. اب اس کے خاتمے میں تمام آیا تو امام حسین اور سید سجاد کے جہاد نے دشمنوں کی سازش کے پہلے حصے کا خاتمہ کیا اور پانچویں اور چھٹے امام نے دشمنوں کی سازش کے دوسرے حصے کا کام کیا. تو دشمنوں کی سازش کے خاتمے کے لیے دوسرے حصے کا کام انجام دیا. تو یہاں پہ پانچویں امام کی ذات کربلا سے واقعے کو مکمل کر دی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کی گفتگو کو چھیڑ تھوڑا سا تذکرہ ہمارے پانچویں امام کا مختصر انداز میں, کہ نام سے تو آپ واقف ہیں کہ پانچویں امام کا نام وہی نام تھا کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہا تھا کہ جب جابر ایک دن پیغمبر کے پاس پہنچے تھے دیکھا تھا کہ پیغمبر اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تیار کر رہے ہیں. جابر گئے پیغمبر کے پاس اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اے جابر, تو میرے نواسے حسین کو دیکھ رہا, اسی کا ایک پوتا ہوگا جس کا نام وہی ہوگا کہ جو میرا نام, اور جس کا کام وہی ہوگا جو میرا کام, اور اس کی سیرت وہی ہوگی جو میری سیرت, اور اس کی چال ڈھال وہی ہوگی جو میرے چلنے کا طریقہ. جب تو اسے حاصل کر تو اس تک میرا سلام پہنچا. تو نام تو وہ نام کہ جس کے بارے میں پیغمبر بہترین کوئی کر رہے ہیں, جو میرا نام ہے وہی اس امام کا نام ہوگا. اور مشہور ترین نفس امام کے تین, باقر, شاکر اور عادل. باقر کا لفظ علماء نے اس کی دو وجہ لکھی اور ان میں سے ایک وجہ کا تعلق دفاع سے ہے, ایک وجہ کا تعلق عبادت سے. اور یہی وہ جو ہمارے کمزور ترین اور دکھتی بھی رگے ہیں جن کا نام ہم نہیں سننا چاہتے, لیکن کیا کریں, امام کا نام تو سننا پڑے گا. امام کا نام باقر, ایک تو اس کے باقر کے باقر العلوم یعنی علم کو پھیلانے والے, علم کو تمام دنیا کے سامنے ظاہر کرنے والے, باقر کے معنی ہیں چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے والا. تو باقر العلوم وہ علم کے جو پیغمبر کے بعد آگے رسول کے دروازے پر نہ جانے کی وجہ سے لوگوں کے نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے تھے, امام پنجم العلوم کو پھیلانے والے تھے. اور صرف ابن چودھری نے دوسرا سبق یہ لکھا کہ امام باقر انتہائی قدرت سے سجدے کیا کرتے تھے. جتنے سجدے کیا کرتے تھے ہمارے پانچویں امام کے سجدوں کی قدرت کی وجہ سے امام کی پہچانی کشادہ ہو گئی تھی, امام کی پہچانی مبارک پھیل گئی تھی اور عربی میں پھیلی ہوئی پہچانی والے شخص کو باقر کہا جاتا. تو امام کا لفظ باقر ان کی عبادت کی وجہ سے پڑا اور امام کا لفظ باقر ان کے علم کو پھیلانے کی وجہ سے پڑا. امام کے دوسرے مشہور اثرات میں شاکر و عادی ہیں. امام کی ولادت یکم رجب صبح قریب آ رہی, یکم رجب سن 57 ہجری میں امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور 7 دن اختیار سن 114 ہجری مدینہ منورہ ہی میں امام کی شہادت ہوئی اچانک کے دیے ہوئے زہر کی وجہ سے, جس کی تفصیل ہم قریب آنے والی. امام کے والد چوتھے امام تھے کہ جن کی گفتگو کی سیرت کے بارے میں ہماری گفتگو گزشتہ تقریب میں ہو چکی, اور امام کی والدہ امام حسن کی صاحبزادی ام عبداللہ فاطمہ بنت الحسن, فاطمہ ان کا نام تھا, ام عبداللہ ان کی کنیت. چنانچہ پانچویں امام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کے والد بھی امیر المومنین کی نسل سے تعلق رکھنے والے اور جن کی والدہ بھی امیر المومنین کی نسل سے تعلق رکھنے والی. امام کے دادا بھی امام تھے یعنی امام حسین اور امام کے نانا بھی امام تھے یعنی امام حسن. تو خدا نے دونوں والدوں سے نسل امامت کو چلایا. اور آج کل ایک اعتراض کیا جا رہا کہ شیعہ حضرات امامت میں امام حسن کو نہیں مانتے اور امام حسن کا تذکرہ نہیں کرتے, لیکن ہماری جتنی ہمارے یہاں امامت کا جو سلسلہ چلا تو پوری نسل امامت کے اندر امام حسن کی لڑکی ہے, امام حسین کا لڑکا ہے اور اسی سے نسل امامت کا سلسلہ آگے بڑھا. جناب فاطمہ امام حسن کی صاحب گازی چوتھے امام کی زوجہ پانچویں امام کی والدہ, وقت کے بہت محدود ہے اور گفتگو بہت طویل, اس لیے ہم جناب فاطمہ کے بارے میں تفصیل سے تو نہیں بتا سکتے, لیکن روایت یہ ہے کہ راوی ایک دن نقل کرتا ہے کہ میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا تھا اور ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے چھٹے امام نے کہا کہ اے میری محفل میں بیٹھنے والے, میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اپنی دادی کے بارے میں. میری دادی جناب سیدہ کے بعد اس امت کی سب سے بڑی شخصیت اور اس امت کی سب سے بڑی طاہرہ, میری دادی کا وہ مقام اور مرتبہ کہ مرتبہ میری دادی دیوار کے سائے میں بیٹھی, جب دیوار کے سائے میں بیٹھی, اور یہ روایت پانچویں امام سے بھی ہمارے پاس پہنچی کہ پھر میری والدہ دیوار کے سائے میں بیٹھی تھی, دھوپ انتہائی تیز تھی, ایک مرتبہ ہوا چلی دیوار گردی, دیوار گرنے کے قریب ہوئی, ایک مرتبہ دیوار کی نیچے زمین سے نکلی, دیوار زمین کی طرف آ رہی کہ میری والدہ نے دیوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اے دیوار تجھے پیغمبر اسلام کے حق کی قسم اسی حالت میں اس وقت تک رہے جب تک کہ میں یہاں سے نہ ہٹ جاؤں. اور امام پنجم کے کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار کے نیچے فضا میں معلّہ ہے زمین کے اوپر اس وقت تک نہ آئی جب تک کہ میری والدہ والدہ دیوار کے سائے سے نکل کے آگے نہ بڑھی. ادھر میری والدہ دیوار کے سائے سے نکل کے آگے بڑھی اور اس کے بعد دیوار زمین کے اوپر گری. اس وقت چوتھے امام کو یہ اطلاع ملی کہ میری روزہ امامت کی نسل کو آگے بڑھانے والی اس طریقے اس حادثے سے بچ گئی تو روایت یہ ہے کہ 100 دینار چوتھے امام نے صدقہ دیا. اور یہ سنت امام بچی سنت امام کے قرار پایا کہ جب کبھی تم کسی مصیبت سے بچو جب کبھی تمہارے گھر والے کسی آفت سے بچے تو فوراً صدقہ دیا جائے. یہ دو سنت امام جو ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. ایک یہ کہ جب پریشانی نازل ہو فوراً منت مانگو اور ایک یہ کہ جب پریشانی دور ہو جائے تو فوراً خدا کی راہ میں صدقہ دو. پہلی سنت امام آئل کی جناب سجدہ رضی المؤمنین نے کہ حسنین امام ہو پریشانی نازل ہوئی تو منت مانگنے کے اگر کہ صحت مند ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے. اور دوسری سنت آئل کی چوتھے امام نے کہ جب بھی گھر والے کسی صدقہ کسی آفت سے کسی مصیبت سے بچے تو فوراً تمہارا فرض یہ ہے کہ صدقہ دو. فوراً تمہارا فرض یہ ہے کہ رائے خدا میں اس کے بدلے میں ہدیہ اور تحفہ دو. اور صدقے کے سلسلے میں اگر یہ گفتگو کی ابتدا ہے لیکن امام پنجم کی دو روایتیں امام کی سیرت کے اندر یہ واقعہ امام کی سیرت کے اندر امام کی یہ عادت انتہائی نمایاں طور پر موجود ہے کہ امام کثرت سے خیرات کیا کرتے. یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں کہ کبھی کسی صاحب نے امام کے دروازے پر جا کر سوال کیا اور ایک مرتبہ بھی اسے بغیر کچھ ادا کیے ہوئے واپس پلٹایا گیا. کثرت سے امام صدقہ کیا کرتے لیکن جمعے کے دن امام کے صدقے میں اضافہ ہو جاتا. لوگوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ مولا آپ جمعے کے دن زیادہ صدقہ کیا کرتے ہیں, اس کا سبب کیا؟ تو امام نے جواب دیا تمہیں نہیں پتا کہ جمعے کے دن ایک درہم صدقہ کرنے کا 7 گنا ثواب زیادہ ملتا. تو میں جمعے کے دن صدقہ کرتا ہوں تاکہ ثواب زیادہ ملے. اور دوسری امام کی عادت یہ تھی کہ امام اہل علم کو زیادہ صدقہ دیا کرتے. صدقہ اور خیرات علیحدہ علیحدہ چیزیں دین اور صدقے میں فرق. روایت یہ ہے کہ امام علماء اگر امام کے پاس دو سوال کرنے والے آ جائیں, ایک سوال کرنے والا جاہل ایک سوال کرنے والا عالم علم رکھتا, تو روایت یہ ہے کہ امام عالم کو زیادہ خیرات دیا زیادہ صدقہ دیا کرتے. کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کے کیا بات کہ آنے والے آپ کے پاس دونوں مومن آتے ہیں, آنے والے دونوں ضرورت مند آتے ہیں, آنے والے دونوں محتاج آتے ہیں, آپ ایک کو زیادہ دیتے ہیں ایک کو کم دیتے ہیں. تو امام نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ایک جاہل کو اگر ایک درہم ایک جاہل کو اگر 70,000 درہم دیے جائیں اور ایک عالم کو ایک درہم دیا جائے تو خدا کے یہاں عالم کا وہ مقام ہے کہ عالم کے ایک درہم کا ثواب جاہل کو دیے جانے والے 70,000 درہم سے زیادہ ہوتا. اور امام بچوں اسی مقام سے گفتگو کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن ہم اپنی اس گفتگو کو مکمل کریں اور اس کے بعد اس مقام سے گفتگو کو آگے بڑھاتے کہ امام پنجم نے تمام زندگی ہمیں صرف ایک پیغام دیا اور اسی پیغام کا اختتام اس بچی کے تذکرے کے اوپر ہوگا کہ جس کی تصویریں آپ کی نگاہ کے سامنے کہ امام کے یہاں خاص طور پر ایک پیغام ہمیں نظر آتا ہے وہ علم اور عالم کی قدر علم اور عالم کا مقام اور مرتبہ. لیکن وہ ابھی امام کی سیرت کے سلسلے میں گفتگو ہمارے سامنے آئے گی. تو امام کا اسم مبارک محمد لقب قاضی شاکر عادی ولادت یکم رجب سن 57 ہجری کے آخر 7/114 ہجری کے اندر واقع ہوئی. امام نے 18 سال اپنی امامت میں گزارے, 35 سال اپنے والد کے ساتھ گزارے اور 4 سال اپنے دادا کے ساتھ گزارے. امام جنت البقیع مدینہ منورہ میں اسی عہدے کے اندر دفن کیے گئے جس میں امام حسن کی قبر پہلے ہی سے موجود. امام کا زمانہ انتہائی نازک زمانہ, اس لیے کہ امام کے زمانے میں اسلامی حکومت کا ایک سرا بحر ظلمات اٹلانٹک اوشین اور دوسرا سرا منگولیا تک پہنچا ہوا. تمام افریقہ کا بر اعظم اور تمام ایشیا کا معلوم بر اعظم سوائے چین کو چھوڑ کر حکومت اسلامیہ کے قبضے میں آ چکا اور اس سے زیادہ وسیع حکومت مسلمانوں کے کسی ایک بادشاہ کو کبھی حاصل نہیں ہوئی. اتنی وسیع حکومت پر 105 ہجری میں امام پنجم کے دور کے اندر ہمیں نظر آتی. بادشاہ نے بنو امیہ کا دور اور 105 ہجری میں مسلمانوں کے ملک کا چاروں طرف پھیل چکی، ایران اور روم پہلے ہی فتح ہو چکے، نئے نئے ملکوں کو فتح کرنے کے نتیجے مسلمانوں کو ایک فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ کہ اسلام دور دور تک پھیلنے لگا، لیکن اس کے مقابلے میں نقصان ہوئے اور اتنے بڑے نقصانات ہوئے کہ اگر ایمان کی ذات موجود نہ ہوتی تو شاید آج اسلام ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہوتا۔ اس لیے کہ جس جن ملکوں کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک طرف خاندان بنو امیہ کی اپنی دشمنی اہل بیت، خاندان بنو امیہ کا ظلم اور تشدد و جبر اپنے مقام کے اوپر، اور دوسری طرف وہ دوسرے ملکوں کو فتح کر رہے، اور تیسری طرف کل کھول کے دولت دولت کو لٹایا جا رہا۔ آج لوگ پوری تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے خاندان بنو امیہ کے بارے میں، اس لیے ہماری مانیہ گفتگو جو سچے ایمان کے بارے میں ہوگی اور جو دو تقریروں میں مکمل ہوگی، اس میں خاندان بنو امیہ کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ کس طریقے سے بیت المال کا کو کھول دیا گیا تھا، معمولی خانخواہوں کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں درہم اور دینار خرچ کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں یہ لکھا کہ اتنی کثرت سے دولت کو خرچ کیا گیا کہ اگر کے منگولیا سے لے کر پہلے گلمار پہلے اور پیانو 17 علاقہ اسلامی دنیا میں تھا، لیکن خزانے میں دولت مسلسل کم ہونے لگی اور خلیفہ حق کو حکم جاری کرنا پڑا کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اسے مسلمان نہ ہونے دو، جبر کرو، سختی کرو، ظلم کرو تاکہ وہ مسلمان نہ ہونے پائے، اس لیے کہ غیر مسلم سے جزیا حاصل ہوتا، غیر مسلم سے فیض حاصل ہوتا، اگر وہ مسلمان بن جائے تو اس کا فیض یا جزیا معاف ہو جائے گا۔ خزانہ اتنا بڑا خزانہ کہ اتنا بڑا خزانہ کسی اسلامی بادشاہ کو اس کے بعد نہ مل سکا، اتنا بڑا خزانہ لیکن اتنی کثرت سے اس دولت کو قرض کیا گیا کہ خزانہ خالی ہو گیا، اور یہ دولت کی کثرت کا تذکرہ ان شاء اللہ آئندہ تقریب میں آئے گا۔ اس وقت مختصر میں ایک چھوٹی سی بات کہ اتنی کثرت سے قرض کیا گیا کہ اتنا بڑا خزانہ خالی ہو گیا، اور خزانے کے خالی ہونے کے بعد اب نئے نئے ٹیکس وصول کیے جانے کا جذبہ پیدا ہوا، یہ دیکھا گیا کہ غیر مسلم جاب در جاب گرو در گرو کثرت کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ حکومت نے رب کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے تو اس سے وصول ہونے والا ٹیکس جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور خزانہ جو پہلے ہی خالی ہو رہا ہے ہمیں اور نقصان اٹھانا پڑیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کی حکومت اور ایسا شخص جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا وہ یہ حکم جاری کرتا ہے کہ اب لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے، لوگوں کے اسلام پر پابندیاں لگائی جائیں اور کوشش کی جائے کہ کوئی شخص مسلمان نہ ہو جائے تاکہ اس کا نئے آنا بند نہ ہو جائے۔ اور لیکن جب ایمان کی پھیلائی ہوئی تبلیغ کی روشنی کی وجہ جب لوگوں نے باوجود تبلیغ اور مصیبتوں کے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو حکومت وقت نے وہی بنیاد کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی شریعت کا حکم بن جانا چاہیے، جو کچھ ہم بتا دیں وہی شریعت کا مسئلہ بن جانا چاہیے۔ حکومت وقت نے نیا قانون جاری کیا کہ جزیہ غیر مسلم پر لگایا جاتا اور اگر وہ مسلمان ہو جائے تو جزیہ اس پر سے معاف، لیکن حکومت وقت نے قانون جاری کیا کہ نہیں، اب اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بھی ہوتا تب بھی اسے وہی تحت ادا کرنا پڑے گا جو کافروں کے لیے ہے، اور اس کا اسلام بھی اسے جزیے سے نہیں بچا پائے گا۔ اس دور کے اندر اتنی سختیوں کے ساتھ اب بھرا کون ایسا پاگل تھا کہ اسلام کو قبول کرتا، اور کس کے دماغ میں ایسا سودا کمایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بناتا اگر امام کی ذات موجود نہ ہوتی، اور امام فطرت کے ساتھ تکلیف نہ کرتے تو حقیقت اسلام کی فتوحات بڑھ رہی تھی، زمین بڑھتی چلی جا رہی تھی، مسلمان کم ہوتے چلے جاتے، لیکن یہ امام کی ذات تھی کہ ایک طرف تمام حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جائے، اور اگر امام کی ذات مبارک کے لوگ فطرت کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور پانچویں امام کا سب سے پہلا ٹکراؤ ان علماء سے ہوا، پانچویں امام کا سب سے پہلا ٹکراؤ ان علماء سے ہوا کہ جو عالم نہیں تھے بلکہ صرف اور صرف مارے دنیا کے حاصل کرنے کے خاطر اپنے آپ کو عالم کے نام سے مشہور کر دیا تھا، وہ ہر دور کے بابی علماء، وہ ہر دور کے علماء سو، وہ ہر دور کے علماء کہ جو پیسوں کی خاطر اپنے دین اور اپنے ایمان تک کو فروخت کر دینے کو تیار ہو جاتے تھے، اور امام نے سب سے پہلا مقابلہ انہیں علماء سے کیا۔ روایت کہ پیغمبر یہ ہے کہ عالم اگر صحیح ہو جائے تو امت صحیح ہو جاتی, اور اگر عالم بگڑ جائے, اذا صلح العالم صلح الامه واذا فسد العالم فسد الامه, اور اگر کبھی عالم فاسد ہو جائے, اگر کبھی عالم بگڑ جائے تو اس کے بعد امت بگڑ جاتی ہے. ایک بھیڑیا اگر مویشیوں کے ریور پر حملہ کرے تو وہ اتنا نقصان گائے اور بھینسوں کو, وہ اتنا نقصان بکری اور بھیڑوں کو نہیں پہنچا سکتا. ایک بھیڑیا اگر حملہ کرے جتنا نقصان ہے غلط عالم امت مسلمہ کو پہنچاتا. تو ایمان کا سب سے پہلا مقابلہ انہیں نام نہاد علماء سے ہوا کہ جو اپنے آپ کو عالم کو کہا کرتے تھے لیکن ان کا مقصد صرف اور صرف دولت دنیا کو حاصل کرنا تھا. سلیمان ابن عبد الملک, ولید ابن عبد الملک پہلا عالم, اس کے بعد سلیمان ابن عبد الملک, اس کے بعد عمر ابن عبد العزیز. عمر ابن عبد العزیز کے بعد ان کے بھائی سب سے خلافت پر بیٹھے, اور روایت یہ ہے کہ انہوں نے 19 دن کا خلافت کی عمر ابن عبد العزیز کے ذریعے. عمر ابن عبد العزیز کا طریقہ کیا تھا کہ یہ پورے خاندان بنو امیہ کے اندر, ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بس دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن پر فخر کیا جا سکتا, ایک یزید کا بیٹا معاویہ اور ایک عمر ابن عبد العزیز. کہ عمر ابن عبد العزیز وہ شخص ہے کہ جب مدینہ کے اندر خلیفہ بننے کے بعد پہنچا تو پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے پانچویں امام کو بلایا, اور پانچویں امام کو بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہا تھا کہ جب تک رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت دیے. خلیفۃ المسلمین امام پنجم کے پاس آتا, یہ پہلی مثال ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ جب تک رسول اللہ ہمیں کوئی نصیحت دیے. امام نے تین باتوں کی نصیحت کی کہ دیکھو خبردار, کبھی ایسا نہ ہو کہ تم خوشی مناؤ, اور اتنی خوشی مناؤ کہ خوشی میں جائز حدود کو بھی ختم کر ڈالو, اتنی خوشی مناؤ جتنی خوشی مناؤ کہ حرام کو حلال کر دو. کہ جیسے ہمارے یہاں عام طریقہ کہ عید و بقرعید کے دن یا نبی ربیع الاول کے دن یہ کہہ کر گانے سنے جاتے ہیں کہ عید سارا سال حرام ہے لیکن کیا آج بھی یہ حرام رہے گا. عید اور بقرعید کے دن خاص طور پر اہتمام کے ساتھ فلمیں دیکھی جاتی ہیں, یہ خیال کر کے کہ ایک دن کا گناہ تو خدا بھی معاف کر دے گا. عمر ابن عبد العزیز آیا, امام نے پہلی نصیحت اسے یہ کی کہ خبردار, کبھی خوشی میں اتنا بے قابو نہ ہونا کہ حرام و حلال کی تمیز کو اٹھا دینا, اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ دیکھو خبردار, کبھی غصے میں اتنے بے قابو نہ ہونا کہ وہاں بھی حرام و حلال کی تمیز اٹھا دی جائے. اور یہی مظاہر ہمارے یہاں کثرت سے نظر آتے ہیں کہ گھر میں شوہر پہنچتا, بیوی نے کھانا تیار نہیں کیا, ایک مرتبہ غصہ آ گیا, جبکہ اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورت کے لیے کھانا تیار کرنا, یہ عورت کے لیے اس کے گھر کے کام کاج کرنا واجب نہیں ہے. وہ اگر گھر کے کام کاج کر رہی ہے تو شوہر پر احسان کر رہی ہے, اور اگر نہیں کر رہی تو کوئی گناہ انجام نہیں دیتی, اپنی جگہ آزاد ہے. لیکن غصہ آیا اور غصہ آتے ہی شروع ہو گیا مرد مقدسات کو سنانے, اور اگر بہت شدید غصہ آیا تو کھڑے ہو کر طلاق دینے کے اوپر تیار ہو گیا. امام عمر ابن عبد العزیز بڑی مشکل سے آیا تھا, امام کا تو فرض یہ تھا کہ اسے ذرا کچھ نرم نرم باتیں کرتے, ذرا جنت کے جلدے دکھاتے, اسے اپنی طرف کھینچتے, لیکن پہلے ہی امام نے کہا کہ دیکھو خبردار, نہ اتنی خوشی میں آ جاؤ کہ حرام و حلال کو چھوڑ دو, نہ اتنے غصے میں آ جاؤ کہ حرام و حلال کو چھوڑ دو, اور خبردار ایسا نہ ہو کہ تمہیں موقع ملے, اور موقع ملتے ہی تم پہلا کام یہ کرو کہ غیروں کو غیروں کے مال کو ہضم کرنے لگو. امام غیروں کے مال کو ہضم کرنے سے اتنی شدت سے روک رہے ہیں. عمر ابن عبد العزیز صحیح انسان تھا, روایتوں میں یہ ہے کہ جب اس نے امام کا تیسرا فیصلہ سنا کہ خبردار, جب کبھی تمہیں طاقت آ جائے تو غیر کے حق کو ہضم نہ کرنا, یہ سنتے ہی اس نے فوراً کہا کہ اپنا رسول اللہ میں ابھی آپ کا حق آپ کو واپس کرتا ہوں, اور فوراً قاتل کو بلا کر حکم نامہ لکھوایا کہ قافلہ بدر, جو اس سے پہلے کے علماء نے فقط کیا تھا, امام پنجم کو واپس کیا جائے. لوگوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا کہ آپ اس باپ کو واپس کر رہے, اور تو کوئی غلط کی بات نہیں, لیکن اگر آپ یہ باپ واپس کریں گے تو آپ کو پتا ہے اس میں کتنی بڑی خرابی آ جائے گی, ذرا غور کریں کہ اس باپ کو چھونا کس نے تھا, اگر ہم یہ باپ واپس کریں گے تو اعتراض ان ہستیوں کے اوپر ہو جائے گا جنہوں نے یہ باپ چھینا تھا. لیکن ہماری سے آپ کے نزدیک سے کہا کہ نہیں, میرے نزدیک جناب سیدہ کی گواہی سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. جب وہ دربار خلافت میں آئی اور آنے کے بعد انہوں نے اپنا حق طلب کیا تو یہ ان کا حق ہے, یہ کہہ کر امام پنجم کے حوالے باغ فلک کر دیا. اب ذرا
لیکن امام بجم نے پہلی نصیحت خلیفہ کو کیا کی کہ غیر سے آپ کو غصب نہ کرو, اور خلیفہ مومن نہیں تھا غیر مومن کا. یہاں تک کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس نے آل رسول پر دو بڑے احسانات کیے تھے, لیکن ان احسانات کے باوجود کو سب سے بڑا گناہگار تھا, کیونکہ امام بجم کی آپ کو اگر واپس کرنا تھا تو باب بدر کو واپس نہ کرتا, سب سے خلافت کو واپس کر دیتا کہ مولا یہ آپ کا حق ہے. تو دو بڑے احسانات کی غیر مومن ہے, لیکن اس کے بعد بھی اس میں اتنا ایمان موجود ہے کہ امام صاحب میرے حال میں آ جائے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا, جبکہ وہ میں نے نہیں چینا, وہ چینا ہے مجھ سے پہلے کے خلیفوں نے, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک غیر مومن میں تو اتنی ہت موجود ہو, اور ایک امام کا ماننے والا مومن اس کی بھی حالت کہ مال میں خود واجب ہو رہا ہے, کبھی بلد پر توجہ نہیں دی جاتی کہ اس کو نکالا جائے, باپ کے مرنے کے بعد جائیداد تھوڑی اس نے خود واجب, ایک لمحے کے لیے بلد کر یہ نہیں سوچا جاتا کہ عمر اتنے عبدالعظیم جیسے مومن کو تو امام کا اتنا خیال, اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں, ہم امام کی طرف سے اتنے لاپرواہ اتنے بے توجہ کہ امام امام تک پہنچانے کو تیار نہیں ہے. عمر اتنے عبدالعظیم کا پہلا احسان آل رسول پر یہ مانا جاتا ہے کہ اس نے بدن کو لوٹایا, بدن کو نہیں لوٹایا, اس نے یہ بتایا کہ جس نے بدن کو چھینا تھا ان لوگوں نے غلطی کی تھی وہ لوگ غلط تھے. اور دوسرا احسان کہ 99 سال تک ممبروں سے امیر المومنین پر جو لعنت کا سلسلہ جاری تھا, دو سال تک وہ سلسلہ رک گیا تھا. وہ دو سال کون سے تھے؟ 99 سے 101 ہجری عمر ابن عبد العزیز کے, جو اس نے آتے ہی بڑے وقت بہت کم ہے اس لیے ہم تفصیل نہیں بتا سکتے, لیکن بڑے ڈرامے کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اس نے لعنت کا سلسلہ بند کرایا, کیونکہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ علی جو اتنا بڑا دشمن خدا ہے اس پر آپ لعنت کا سلسلہ بند کرائیں گے. لوگوں کو اس بات سے طے جا رہا تھا, اور بڑی مشکل سے بڑی ہوشیاری اور دانائی سے اور ایک یہودی کی مدد سے عمر ابن عبد العزیز نے مولا کائنات پر سے لعنت کا سلسلہ ختم کرایا. یہ تو ایک بات کے لیے. اس کے بعد روایتوں میں یہ ہے کہ اس کا بھائی خلافت پر ہے, اور 19 دن تک اس نے عمر ابن عبدالعزیز کی طریقے سے حکومت کی. جب 19 دن گزر گئے تو علماء نے یہ دیکھا کہ اگر یہ اسی طرح خلافت کرتا رہا تو 2 سال تو ہم پہلے ہی بھگت کے آ رہے ہیں, اگر اس نے بھی اس طرح خلافت کی تو ہماری تو روزی کا دروازہ بند ہو جائے گا. مسلمانوں کے چادیر جلیل الفضل علماء وقت بنا کر خلیفہ وقت کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں, پیغمبر کی روایت ہے کہ خلیفہ المسلمین سے روزہ قیامت کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا, خلیفہ المسلمین سے کوئی پرسش نہیں دی جائے گی, اور خلیفہ المسلمین کے اوپر جب سے وہ خلیفہ بنا اس وقت سے کرامن قاتمین کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے. اب جو کچھ وہ کرے جتنے گناہ کرے اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. اور کوئی شخص جو 19 دن تک صحیح طور پہ حکومت چلا رہا تھا جبکہ سنا تو اس کے بعد راستے سے ہٹا, تو اب امام بجم کی سب سے بڑی ذمہ داری امام یہ سمجھ رہے تھے کہ جس سدن کے علماء کا خاتمہ کیا جائے, جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر شریعت کو تبدیل کر لیتے ہیں, جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ظالم کی حمایت کرنے لگتے ہیں, جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اگر دنیا کا دورہ کر کے آتے ہیں تو بدترین مملکت کے خلاف بھی یہ بیان دیتے نظر آتے ہیں کہ وہ بڑی فعال ہستی وہاں پہ حکومت کر رہی ہے اور بڑے مذہبی کام وہاں پہ انجام دیے جا رہے ہیں. امام کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ انہیں علماء کے خلاف امام جہاد کرے, اور اسی لیے امام کا نام باطل العلوم ہو گیا. امام نے علم کو پھیلایا, اور علم کو پھیلانا اس وقت تک ناممکن تھا جب تک کہ نام جہاد علماء کا خاتمہ نہ کیا جائے, اس لیے کہ اس وقت کثرت سے ملک پھیل گئے تھے, نئے نئے مسئلے سامنے آ رہے تھے. یونان کا فلسفہ اونٹوں میں لگ کے یمن کے دارالخلافہ میں پہنچ رہا تھا اور عربی میں ترجمہ کیا جا رہا تھا, روم سے انگریزی قانون کی کتابیں مسلمان دارالحکومت میں آ رہی تھی اور انگریزی قانون ترجمہ ہو رہا تھا عربی زبان میں. عرب بالکل جاہل بالکل سادہ اور اہل بیت کے دروازے کو توڑ دینے کی وجہ سے بالکل کوڑے تھے فلسفے کے اندر بھی اور قانون میں. اگر یونان کا فلسفہ آیا اور روم کا قانون آیا تو ان کی عقلیں دنگ رہ گئی, یہ سیدھے راستے سے ہٹنے لگے, اور یونان کے فلسفے نے عربوں کے سادہ ذہن کو غلط راہ راستے پر لے جانا شروع کر دیا اور اسی مقام کے اوپر امام پنجم کو آگے بڑھنا پڑا کہ نہیں یونان کے فلسفے کا مقابلہ ہم کریں گے, روم کے قانون کا مقابلہ ہم کریں گے, یونان کے فلسفے کے مقابلے میں اسلامی فلسفہ ہم پیش کریں گے. اور امام کے اسی مشن کو آپ آئے باقر صدر نے بھی پڑھایا تھا کتابیں فلسفتوں لکھ کر کے جس کی تقریب آخر کلام میں آئے گی. تو امام کا سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ یونان کے فلسفے کا خاتمہ کیا جائے, روم کے انگریزی قانون کو ذہنوں سے ترج ترج سے نکالا جائے. لیکن اس کے لیے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ضروری تھا کہ ان کا علم جواب دے گیا, یونان کے فلسفے کے سامنے ان کا علم جواب دے گیا تھا, روم کے قانون کے سامنے ان کا علم جواب دے گیا تھا. تو انہوں نے اپنے قیاس کے ساتھ جلد کے احکامات دینا شروع کر دیے, کتاب خدا کو ترک کر دیا, روایت رسول کو ترک کر دیا, اپنے قیاس کے ساتھ انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے. اور قیاس کی تھوڑی علمی گفتگو, لیکن اگر آپ امام پنجم کی صحیح معنوں میں سیرت کو سننا چاہتے ہیں تو یہ بڑا اہم مقام ہے جس کو آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا, تبھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ علم تو امیر المومنین کے پاس بھی اتنا زیادہ تھا, لیکن کیا سبب ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام کا علم زیادہ مشہور ہوا. تو اس وقت لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یونانی فلسفہ آیا, روم کا قانون آیا, مراکش سے لے کر تین سب سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ان کے نئے نئے مسئلے ہمارے سامنے آئے, ان کی نئی نئی پریشانیاں ہمارے سامنے آئی, اور اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں, اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں, تو انہوں نے قیاس کو داخل کیا. اور قیاس کے معنی ہوتے ہیں اپنی عقل سے شریعت کے مسئلے میں فتوا دے دینا, قیاس کے معنی ہوتے ہیں اپنی عقل سے کہنا کہ جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے, جب یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز بھی حرام ہونا چاہیے, جب یہ چیز حلال ہے تو وہ چیز بھی حلال ہو جانا چاہیے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو امام پنجم کے زمانے میں پیدا ہوئی, اور خوش قسمتی ایمان کے جہاد کی وجہ سے غیروں نے اس پر عمل کم کر دیا, اور خوش قسمتی سے ہمارے مومنین نے اس کے اوپر عمل زیادہ شروع کر دیا. اور جہاں سے کوئی چیز سمجھ میں آئی ایک مرتبہ کہہ دیا کہ جب یہ ایسا ہے تو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے. اگر والدین کا مقام زیادہ تو اس کا نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ جب ہم پیسے کما کے لائے تو پہلا ہاتھ والدین کا بنتا, جبکہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ مقام والدین کا زیادہ ہے, اور اگر آپ پیسے کما کے لائے تو نان و نقبہ پہلے بیوی کا دینا. لیکن وہی ہمارا خیال کہ اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ دینا. خیال کی تین قسمیں علماء نے بتائی, تھوڑا سا دو یا تین منٹ کا یہ خود گفتگو کا حصہ, اس کو ذرا توجہ سے سن لیں یا نظر انداز کر دیں تو بعد کی گفتگو سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ خیال کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے خیال کو منسوخ الاصلاح, وہ خیال کو جس کے اندر خود نہ روایت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ خیال کرو. مثلاً روایت ہے کہ شراب خدا نے حرام قرار دی, لیکن سارے ہاتھوں کے شراب کے اندر نشہ موجود. اب روایت میں آ گیا کہ شراب نشے کی وجہ سے حرام, اب باقی تمام چیزوں کو جس میں نشہ ہے علماء نے حرام قرار دیا, چاہے وہ بھنگ ہو اور وہ دور تھا جس کے اندر علم کی کمی کی وجہ سے کثرت کے ساتھ لوگوں نے اپنے خیال اور اپنی عقل اور اپنی مرضی سے شریعت کے قدمے دینا شروع کر دیے. اور اس مسئلے میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کا نام مشہور, اور کیونکہ علامہ سبلی نعمانی نے علم الکلام میں بھی اس کا تذکرہ کیا, اس لیے ہم اس گفتگو کو دوہرانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ وہ دور تھا کہ علم کم ہے, مسئلے زیادہ سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں, یا انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرے اور یہ کہہ دے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں پتا. یہ ممکن ہے امام کے ماننے والے عالم کے لیے, لیکن وہ کہ جو شیطان کا ماننے والا یا جس کا مقصد ساری دنیا کا حصول ہو, وہ کبھی بھی اس قسم کا جملہ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا. چنانچہ علماء اسلام نام نہاد علماء, اور ان علماء نے کہ جو صرف ظاہری طور پر لباس علماء کا پہنتے تھے لیکن علم ان کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا, اپنی مرضی سے کثرت کے ساتھ خیال کے مطابق فتوے دینا شروع کر دیے. یہاں تک کہ مشہور واقعہ کہ وہی مشہور فقیہ جس کا نام ابھی ہم نے لیا, ایک مرتبہ پانچویں امام کے پاس آئے تھے, امام نے ان کو دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا تھا کہ اے شیخ تم کس طرح سے فتوا دیا کرتے ہو, اپنے فتوے دینے کے طریقے کو ہمارے سامنے واضح کرو. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یک رسول اللہ, میں سب سے پہلے کتاب خدا میں مسئلے کو دیکھتا ہوں, اگر مسئلہ کتاب خدا میں مل گیا تو اس کے مطابق فتوا دیتا ہوں,
امام نے کہا کہ اگر کتاب خدا میں تمہارا ان خود مسئلے کو تلاش نہ کر سکے تو تم کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ پھر میں سنت رسول کو دیکھتا ہوں. امام نے کہا کہ اگر سنت رسول کے اندر بھی تمہارے اس مسئلے کا حل نہ ہو تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ جواب دیا کہ پھر میں اپنی عقل سے کام لے کر قیاس کیا کرتا ہوں. امام نے کہا کہ اگر تم قیاس کرتے ہو تو مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں اصل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ؟ اس شخص نے اس فقیر نے اس امام اعظم نے جواب دیا کہ یقین رسول اللہ یقیناً یہ بھی کوئی سوال کرنے کی بات ہے. اصل زنا سے ہزار گنا بڑا گناہ. اصل اور زنا کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. فصل تو انتہائی عظیم گناہ. امام نے کہا کہ اگر فصل بڑا گناہ تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا سبب ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا کہ فصل کے لیے دو گواہ کافی اور زنا کے لیے کم از کم چار گواہ طلب کیے جائیں؟ جبکہ ظاہری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو بڑا گناہ ہے اس کے گواہ بھی زیادہ، جو چھوٹے گناہ ہے اس کے گواہ بھی کم. سر کو جھکا لیا. امام نے کہا کہ اچھا پھر مجھے اتنا بتاؤ کہ تمہارے نزدیک نماز کی اہمیت زیادہ یا روزے کی اہمیت زیادہ؟ حقیقت میں ان علماء کے نزدیک نہ نماز کی اہمیت ہوتی ہے نہ روزے کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھرم رکھنے کے لیے ایک مرتبہ کہا کہ اپنا رسول اللہ یہ بھی کوئی سوال کرنے کا مقام ہے، یقینا نماز کا مرتبہ نماز کا مقام روزے سے کئی گنا زیادہ. امام نے کہا کہ جب نماز کا مقام اور مرتبہ روزے سے زیادہ تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ شریعت نے یہ حکم کیوں لگایا کہ اگر عورت نجاست کی حالت میں ہو، اپنی ماہانہ نجاست کی حالت میں ہو اور اس سے پاک ہو جائے تو روزوں کی قضا کرنا تو واجب اور نماز کی قضا کرنا اس کے لیے معاف ہے. اگر نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو نماز کی قضا زیادہ ضروری ہونا چاہیے. ایک مرتبہ پھر سر کو جھکا دیا. کہا کہ یقین رسول اللہ میرے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں. امام نے کہا کہ ذرا مجھے یہ بتانا کہ تمہاری نگاہ میں عورت زیادہ کمزور یا مرد زیادہ کمزور؟ جواب دیا کہ مولا یقیناً عورت زیادہ کمزور ہے، مرد زیادہ طاقتور. امام نے کہا کہ پھر یہ بتاؤ کہ شریعت نے یہ حکم کیوں لگایا کہ عورت کو میراث میں سے آدھا حصہ ملے، مرد کو میراث میں سے عورت کا دگنا حصہ ملے، جبکہ ظاہری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو کمزور ہو اسے زیادہ دولت ملنا چاہیے، جو طاقتور ہو اپنے ہاتھ پیروں سے کما اسے کم پیسہ ملنا چاہیے. سر کو جھکا کر کہتے ہیں کہ جب کر رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا جواب بھی نہیں پتا. امام نے کہا کیا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ منی کی نجاست زیادہ یا پیشاب کی نجاست زیادہ؟ ایک مرتبہ جواب دیا کہ جب کر رسول اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے، یعنی پیشاب کی نجاست منی سے کئی گنا زیادہ. اسی لیے طاقت اور نجاست میں یہ مسئلہ آپ کی نگاہ سے گزرا ہوگا کہ منی سے اگر کپڑا نجس ہو جائے تو ایک مرتبہ پاس کرنا، پیشاب سے کپڑا نجس ہو جائے تو دو مرتبہ پاس کرنا. تو کہتا ہے کہ مولا یقینا پیشاب کی نجاست زیادہ ہے، منی کی نجاست کم. امام نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ شریعت نے پیشاب کے لیے تو صرف یہ حکم رکھا کہ پیشاب کے مقام کو پاس کر لیا جائے، اور منی کے لیے جو حکم رکھا کہ تمام جسم کا حکم کیا جائے؟ جس کی نجاست زیادہ اس میں زیادہ پاکی کا حکم ہونا چاہیے، جس کی نجاست کم ہے اس میں کم پاکی کا حکم ہونا چاہیے. سب کو جھکا دیا. کہا کہ یقین رسول اللہ مجھے اس مسئلے کا جواب بھی نہیں آتا. تو اس قسم کے لوگ جن کے بعد کسی مسئلے کا کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد بھی اصرار کے بعد کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں گے، آگے بڑھ بڑھ کر فقہا بن رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر امام اعظم قرار پا رہے تھے، آگے بڑھ بڑھ کر لوگوں کو فتوے دے رہے تھے. امام نے بعد میں اس کی تقریر کی اور کیونکہ سلسلہ گفتگو ہی امام کے بارے میں، اس اعتبار سے ہم اس واقعے کو متکلم تک پہنچا سکتے ہیں کہ امام نے ایک مسئلہ بعد میں اس شخص کو جواب دیا اور کہا کر کہ ایسا سنو، ظاہری اعتبار سے انسان کی عقل کے قیدی، لیکن اگر انسان صحیح معنی میں عقل کا استعمال کرے تو پتا چلے گا کہ شریعت کا مسئلہ بالکل صحیح. یقیناً عقل بڑا گنا، زنا چھوٹا گنا، پھر عقل میں دو گواہ اور زنا میں چار گواہ کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ عقل میں ایک آدمی ملوث ہے جس نے عقل کیا، اس کے سر کو ثابت کرنا ہے دو گواہ کافی، اور زنا میں دو آدمی ملوث، ایک زنا کرنے والا، ایک زنا جس کے ساتھ زنا کیا جائے، دو آدمی منوبر، دو آدمیوں کے جرم کو ثابت کرنا، اس لیے چار گواہ ہوں تاکہ دو ایک کے لیے اور دو ایک کے لیے ہو جائیں. اور ہے کیا سن اگر سے شریعت میں نماز کی اہمیت زیادہ اور روزے کی اہمیت کم ہے, لیکن ایک عورت کے لیے روزے کی قضا رکھنا آسان ہے. نماز ایک دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں, نجاست کے بعد بڑی تعداد نمازوں کی جمع ہو جائے گی, ان کی قضا کرنا زیادہ مشکل ہے. اس اعتبار سے شریعت نے نماز کی قضا معاف رکھی ہے کہ مشکل چیز سے نجات دی جائے, اور روزے کی قضا کو رکھا ہے کہ آسان سی چیز ہے اور عورت آسانی سے قضا رکھ سکتی. اور سن ایسا جہاں تک عراق کا مسئلہ, تو ظاہری اعتبار سے عورت کمزور ہے, مرد کا مطلب عورت کو دگنا حصہ ملنا چاہیے, مرد کو آدھا حصہ ملنا چاہیے, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ حقیقی اعتبار سے عورت کی مالی اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں, عورت کو مال دینا ہے خرچ نہیں کرنا, لیکن مرد کے لیے طاقتور تو ہے, لیکن اس کے اوپر بیوی کا نام و نمبر, اس کے اوپر بچوں کا نام و نمبر, اس کے اوپر ماں باپ کا نام و نمبر, اس کے اوپر مخلوق کا نام و نمبر, اس کے اوپر پالے ہوئے جانور کا نام و نمبر. تو اور مرد کے لیے ٹھیک ہے طاقت زیادہ, لیکن ذمہ داریاں بھی اتنی زیادہ, اور عورت کے اوپر کسی کا نام و نمبر واجب نہیں. اس اعتبار سے شریعت نے انہیں آدھا حصہ دلایا اور مرد کو دوسرا حصہ دلایا. اور سست منی اور پیشاب میں یقیناً نجاست پیشاب زیادہ, نجاست منی کم, لیکن کیونکہ پیشاب تو دن میں کئی مرتبہ انسان کو کرنا پڑتا, اور منی مہینے میں 3, 4, 5, 10, 12 دفعہ سے زیادہ نہیں حاصل ہو سکتی. اس لیے اگر خدا ہر مرتبہ پیشاب کے بعد غسل کا حکم دیتا, تو اس شخص کے لیے جس کے ساتھ جس کو پیشاب ہوتا ہے ہر شخص ہے, اس کے لیے یہ حکم انتہائی مشکل حکم بن جاتا, اور سوائے نہانے کے اب دن میں اس کا اور کوئی کام باقی ہی نہ رہتا. اس لیے شریعت نے آسانی کا خیال کرتے ہوئے یہ مسئلہ بتایا. تو امام کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ان نام نہاد فقہات, جو اپنے آپ کو بقیہ اثر بھی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو امام اعظم بھی کہتے ہیں, اور جن کا کام حکومت کے ختموں کو چاہتا.
امام مسلمانوں کے ہماری تمام کتابیں جو ہے جن کا نام ہے
بیٹھی ہوگی علماء سے مرادہ کرنے کے لیے, ذرا آپ کے کانوں میں یہ خلاف پہنچ جائے کہ امام نے علماء کے خلاف جہاد کیا, تو فوراً اس مطلب کریں گے کہ لوگ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے کہ علماء ہی نے ہماری امت کو بنوایا, لوگ ہم تو پہلے ہی یہ کہا کرتے تھے کہ آج بھی تمام ساتھیوں کی جڑ ہے. آج تو امام کی سیرت سے اور بھی واضح ہو گیا. امام کو یہ پتا تھا کہ اگر خالی غلط علماء کے خلاف جہاد کیا تو میرے آنے والے صحیح علماء کے بارے میں بھی یہی سوچیں گے کہ عالم کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ امت کو اور ان کے دل سے آگے کی عزت ختم ہو جائے گی. تو جماعت کے امام نے ایک طرف کو امت کے الزام لحاظ علماء کے ساتھ میں کے لیے تفصیل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور تفصیل کے ساتھ ان کی خرابیاں نکالی, اور دوسری طرف فوراً اس کے مقابلے میں صحیح آگے کی عزت اور احترام ساتھ میں امام نے شروع ہماری چل رہی ہے کہ حیات کے مسئلے پر امام کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ روم اور یونان کا فلسفہ جو اونٹوں پر لگ لگ کر مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو چکا, اب کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے. امام نے مقابلہ کیا کس طریقے سے کے ساتھ میں, اس کے مقابلے میں امام نے اسلام کا فلسفہ پیش کرنا شروع کیا, اور امام کے حکومت کے ساتھ کے مقابلہ کرتا ہے اسلام کے ہر علماء کو, لیکن اس کا سامنے صرف یہ تھا کہ ہر آنے والے آخری وقت کی ضروری کرے, اور ہر آنے والے آخری وقت کے دربار میں وقت بنا کے جائیں, اور ہر آنے والے آخری وقت کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر یہ کہیں کہ آپ جو گنا کس چاہے کریں آپ دل کے الہی ہیں, آپ اللہ کا سایہ ہے, حساب و کتاب تمام اور عذاب آپ سے منوانا. خود پورا امام آگے آئے اور آگے آ کر امام نے صحیح علماء کو سامنے کیا. امام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ امام نے صحیح علماء کو سامنے کیا. امام نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ صحیح علماء کو جو پیچھے ہٹ گئے تھے, پیچھے چلے گئے تھے حکومت کی فطرت کی وجہ سے, امام نے ان صحیح علماء کو سامنے دیا اور فطرت کے ساتھ اپنی نمائندگی قائم کی. ایسے نمائندے کہ جیسے محمد ابن مسلم امام کے ایک بہت بڑے صحابی, 30,000 آدمی امام سے, 70,000 احادیث پانچ امام سے سماعت کرنا ہے, 70,000 احادیث ہمارا دل میں رہے تو زندگی کا کتنا وقت نکل جائے گا. یہ
شہروں میں پانچویں امام سے روایت فرمائی تو امام صاحب نے کام کیا تھا کہ امام خود کے احکام پر نہیں پہنچ سکتے تھے, امام خود کے احکام پر کفر کا محاذہ نہیں کر سکتے تھے, امام نے ناقبان امام کو تیار کرنا شروع کر دیا اور ناقبان نے امام کا صحیح سلسلہ پانچویں امام کے زمانے سے چلا. مثلا محمد ابن مسلم نقل کرتے ہیں کہ رات کی تاریخی اور رات کی تاریخی میں میں اپنے مہاراج کی چھتے کو رہا تھا یا شاید میں نے دیکھا یا میں نے پریشان سے آواز آئی کہ جیسے گلی میں کوئی داخل ہوا تو آج اندھیری رات تاریخ رات مدینے کی رات ایک مرتبہ میں کھڑا گیا تو اس تاریخ رات کے گلی کے اندر بند کر رہا میں اپنے مہاراج پر پودے کے اوپر پلنگ کے بچار میں دیکھا لیکن میں نے دیکھا کہ چلنے والا چلتے چلتے میرے گھر کے دروازے پر روکا اور روکنے کے بعد جب اس نے بدکر کی اور میرا نام لے کر پکارا تو یہ دیکھ کر میری حیرت اور بڑھ گئی کہ پکارنے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ کوئی عورت. اب جب میں نے عورت کی آواز سنی تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مردوں کا نکلنا بڑا تعجب پھیلتا کہ جائے کہ ایک عورت نظر آئے. میں نے پودے کی سرپر سے سوال کیا کہ کون, اس نے کہا کہ مجھے اہم ترین مسئلہ پوچھنا اور اہم ترین مسئلے کو دوسرے دن سے میں آپ کے پاس آ لوں. ذرا دیکھیں کہ اس مسئلے کی اہمیت کتنی, جو مدینے میں رات کی تاریخی میں سب بڑا عورت نکل کھڑی ہوتی ہے ایک مرد کے محمد ابن مسلم کے دروازے پر جا کر ایک مسئلہ پوچھتی, ایک عورت کا یہ ایمان کے رات کی تاریخی ہو اندھیرا ہو خوفناک کر دینے والا خوف ہو لیکن جگہ کا مسئلہ عجیب کے پردہ ہو پایا اور ایک ہمارے آج کل کے مرد کے روز اوسر میں عالم کے پاس جا کر مسئلہ نہیں پوچھتے اور اس کو حاضر فخر چیز سمجھتے تو ایمان کو اسی فکر کا خاتمہ کرنا تھا. اور اس مسئلہ محمد ابن مسلم نے سنا, رات کی تاریخی نے سنا, آدمی رات کو سنا, دن بھر کی خبر اٹھا کرنے میں اس وقت سنا لیکن کوئی مسئلہ پوچھنے آئے اور محمد ابن مسلم بیٹھے رہیں گے کیسے ہوں گے. عورت سب سے اتر کر آئے, عورت سے سوال کیا کہ مسئلہ کیا, عورت نے مسئلہ بتایا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے فکر میں زندہ بچہ موجود ہے, اب ہمارا مسئلہ ہم اس بچے کا کیا کریں اور کس طریقے سے اپنی بیٹی کو قتل کریں, کیا بچے کو نکالیں ہوتے رہے گی آپ کا کس طریقے سے اپنی بیٹی کو قتل کروں, کیا بچے کو نکالا جائے یا اس کی عادت میں قتل کیا جائے. محمد ابن مسلم نے روایت سنائی اور اس کے بعد اس روایت کی دلیل کیا ہے تو محمد ابن مسلم نے کہا کہ میں اپنے استاد امام مسلم سے, انہوں نے اپنے باپ سے, انہوں نے اپنے باپ سے, انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنا. وہ عورت مسئلہ سمجھ جائے ایک مرتبہ محمد ابن مسلم روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورت تیرا مسئلہ تو ختم ہو گیا لیکن میرے ذہن میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا اور مجھے کہ میں بھوجن نہیں آتی ہوں, گھر کے اندر 24 گھنٹے بیٹھا رہتا ہوں, میں اپنی مولا کی بادشاہ میں جاتا ہوں, کوئی شہرت نہیں, کوئی عزت نہیں, تو آخر تو سیدھی میرے پاس تمہاری مدینہ تو بڑے بڑے پکوان کے بڑا ہے, مدینہ تو بڑے بڑے علماء رہتے ہیں, مدینہ کے اندر تو بہت سارے امام موجود ہیں, کسی کے پاس اگر سیدھی میرے پاس آئی تو اگر جواب دیجیے کہ نہیں میں سیدھی آپ کے پاس نہیں آئی. سب سے پہلے تو میں زمانے کے سب سے مشہور کبھی کے پاس گئی تھی, جب وہ امام آزاد کے پاس پہنچی اسے مسئلہ بتایا تو وہ سر بتا گیا اور ایک مسئلہ کرانے کے بعد جواب دیا کہ اس مسئلے کو تو صرف ایک کام نہیں کر سکتا اور جب یہ استاد کا شاگرد محمد ابن مسلم اس کے پاس گیا اور اس کو اپنا بتایا تھا اور اس سے ہر دن بڑا فرمانے کے بعد عمل بعد میں کر میں نے مجھے وہ مسئلہ بتا دیا, میں عورت کو بتا کر کئی بار آئی گئی ہوں. اگلے دن جب محمد ابن مسلم عرض معمول مسجد نبوی کی طرف پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے تو محمد ابن مسلم یہ داخل کرتے ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ امام اعظم اپنے شاگردوں کے ساتھ آتے ہیں, آنے کے بعد ایک کونے کے اندر اپنی بیٹھنے کو جماتے اور بیٹھنے کے بعد ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ میرے شاگردوں آج میں تمہارے سامنے کہیں وہ عجیب مسئلہ پیش کر رہا ہوں, کون ہے کہ جو میں مسئلے کا جواب دے گا, اور یہ کہنے کے بعد کہ ہی وہی مسئلہ بیان کرتے ہیں جو رات کو سوال کے مجھ سے بھیج دیا میرے سامنے بھیج دیا. اب تمام شاگرد جو کھڑے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس مسئلے کا حق کسی حدیث رسول سے موجود نہیں, آپ سے میری استاد جواب دیتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے پاس ایک حدیث رسول موجود ہے, اس سے ایک نظر میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں اور یہ کہہ کر سبھی حدیث سنانا شروع کر دی جو رات کو محمد ابن مسلم اور عورت کو سنائی اور یہ کہہ کر سنانا شروع کی کہ یہ حدیث میرے دل کا نتیجہ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دل کہا میں بتاتا پڑھتے ہوئے دیکھا میں مرتبہ اپنے باپ سے میں اپنے کی آواز سن کر اس سب سے پھوٹ کر مجھے ہوگا اور جیسے مجھے کتنا ایک مرمت ملتا ایک مرتبہ حوصلے میں آ گیا بات کہ اے محمد اس مسلم کی تمہاری کیا عادت ہے, آپ سے ہمیں بھی تو سینے رہا ہے کبھی ہمیں تو کچھ مرمت بتانے دیا تھا تم نے اپنا مسئلہ بنانا شروع کیا تم نے دین میں کام کرا رہا ہے اس لیے اس دور کا ماحول بن چکا تھا کہ جو ایمان سے استفادہ کر رہے تھے اپنا نام لے کر فصلوں کو منظور کر رہے تھے جب یہ صورت حال آ جائے تو اس میں کیا ہوگا کہ مسئلہ ایمان سے پوچھے اب تو زیادہ مسئلہ اس میں آئے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ مجھے نہیں پتا اپنی مرضی سے کیسا کچھ ذہن میں آئے گا جواب دے دیں گے اور ایمان میں کسی کا فاصلہ کرنے کے محمد کے مسجد رسول ابو بصیر ہے ایک بڑی تعداد میں نافبان نے ایمان کی کھیت کو تیار کیا تھا لیکن ان کی مزید تکلیف ہماری عائشہ صاحب نے آج کی اس لیے کہ سارے کے ساتھ پانچویں نام کی تاثر کی تھی چھٹے نام کی تاثر کی تھی آج آپ باقی رہ جائے گا ایمان کی دوسرے پہلو باتیں ہم کریں گے اس کی طرح آج کی سیرت کا سہارا باتیں اور تاریخ کا بڑا دلچسپ مقام جہاں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوا ان شاء اللہ آئندہ گفتگو میں بات وہاں سے آگے بڑھے گی. تو امام ایک طرف اسلام کے اندر داخل ہونے والے دوسرے نظریات کا مقابلہ کر رہے ہیں. یونان کا فلسفہ آئے گا مقابلہ امام کریں گے, روم کا قانون آئے گا مقابلہ امام کریں گے, لوگوں کے ذہن میں علم قرآن کے مسئلے پیدا ہوں گے مقابلہ امام کریں گے, متضادہ فرقہ اپنے اعتراضات لائے گا مقابلہ امام کریں گے, خارجی امام کے پیچھے پڑیں گے جواب امام دیں گے. یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں لیکن کیا کریں بس انتہائی سب رہ گیا ان شاء اللہ آئندہ تفریح میں اس کا ہدایہ کر دیں گے. تو ایک طرف تو امام اتنی میدان کے اندر کارنامے انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ماننے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سیا جو ہیں وہ سیرت امام کو بلا بیٹھے, وہ اخلاق امام کو بلا بیٹھے, یہ سمجھ بیٹھے کہ بس ہمارا کام صرف امام کے علم کا تذکرہ سن سن کا بابا کرنا اور اس چیز کو بلا بیٹھے کہ اصل کام سیرت امام کا تصور. اس لیے امام نے ہر امام پر اپنے سیوں کو ٹھوکا, ہر امام پر اپنے ماننے والوں کو متنوع کیا کہ خبردار ہمارا سیا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم تمہارے لیے حرام ہے, نہیں ماں مانا بڑا ادو میرا لال ہمارے ساتھ تمہیں جہنم سے نہیں نکال سکتا, ہمارا ساتھ تمہیں جہنم سے نہیں نکال سکتا ہے بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ عمل کرو. اس لیے کہ لئے کا بہتر لاہ بہنا حاضر پڑھاوا اللہ کی کسی سے رشتے داری نہیں کہ اللہ ایک گناہ گار کو معاف کر دے ایک گناہ گار کو جہنم میں ڈالے, نہیں اگر پہلے کیا گناہ گار گناہ کی سزا برداشت کرے گا تو ایک سیا گناہ گار بھی اپنے گناہوں کی سزا کو برداشت کرے گا. ماں کنا لو بلا جھٹونا اس کا بھی صحت بن بڑا, ہمارے پاس آنا امام کے پاس آنا تو امام کے پاس آنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی پرہیزگاری کو اختیار کرو اور تمام زندگی امام نے یہی پیغام ہمیں دیا چنانچہ روایت ہے. اور آبی یہ کہتا ہے کہ میں مسئلہ امام کے پاس حج پہ چلا, جب ہم لوگ حج کے لیے خانہ خدا کے قریب پہنچے اور جیسے ہی پانچویں امام کی نگاہ خانہ خدا پر پڑی تو راوی یہ کہتا کہ میں نے دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھے شرم سی محسوس ہونے لگی کہ مجمع ہزاروں کا مجمع لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی, اور اس وقت میں دیکھا کہ ادھر میں مولا کی نگاہ خانہ خدا پر پڑی اور ادھر چیز چیز کر میرے امام رونے لگے اور امام سے چیزنے کی آواز بلند ہونے لگی. میں نے امام کو چیزتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ خبرا کے امام کے بازو کو تھام لیا, یسر رسول اللہ آپ اس طریقے سے مجمع کے سامنے چیز چیز کر ہو رہے ہیں ذرا دیکھیے, سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے, سب لوگ حیران ہو کر ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا مذاق اور سماجہ سب سے سامنے بن رہا ہے. امام جواب دیتے ہیں, روتے ہوئے جواب دیتے ہیں, کشتیوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں, بیٹھے ہوئے آنکھوں کے ساتھ جواب دیتے ہیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایسا میں بھی یہی چاہتا ہوں, میری تمنا بھی یہی ہے کہ میری سیموں کی آواز سن سن کر جب یہ سارے کے سارے انسان میری طرف متوجہ ہیں تو مجھے امید ہے کہ یقیناً میرا حالت بھی میری طرف متوجہ ہو گیا ہوگا, میں اسی کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں, کہا وہ مجھے دیکھ لے اس حالت میں کہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اس کے بارگاہ میں آیا ہوں. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے مولا آگے بڑھے, امام آگے بڑھے اور وہ امام کے جن کے بارے میں عربی کتابوں میں اس طریقے سے چرچا لکھا جاتا ہے کیا امام ابن الامام ابن الامام ابن الامام, وہ امام آگے بڑھتا ہے سامنے خدا کے پردے کو سانپتا اور سامنے کے بعد کہتا ہے کہ خدا بندہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور اس اعتراف کے ساتھ آیا ہوں کہ جو تم نے احکامات دیے تھے میں ان احکامات کی پابندی نہ کر سکا, خدا بندہ میں تیرے پاس آیا ہوں اور اس اعتراف کے ساتھ آیا ہوں کہ جن چیزوں سے تم نے مجھے روکا تھا میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکا, خدا بندہ میں آیا ہوں اور
تیرے پاس بغیر کسی بہانے کے آیا ہوں، بغیر کسی سال منول کے آیا ہوں۔ امام بتا رہے کہ دیکھو یہ سامان، توبہ کرنے والے کا ہر خبر یہ ہے کہ گناہ کی توبہ کرے تو صاف صاف کہہ دے کہ خدا بندہ میرے پاس کوئی حضور موجود نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ایمان تو نہیں ہم میں سے کوئی کہ ہم سود اس لیے کھاتے ہیں کہ کہیں اور ہمیں ملازمت نہیں مل سکتی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے فنڈ اس لیے نہیں نکالا کہ ہمارے حال میں کمی ہو جائے گی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے شادی کیا کی تقریبات میں نامہرموں کے ہاتھ کو اس لیے بھوتا دیا کہ گھر والے ناراض ہو جائیں گے۔ خدا بندہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے غیبت اس لیے کی کہ پورا ماحول غیبت کر رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نمازیں اس لیے چھوڑی کہ رات کو دیر سے سو کے صبح دیر سے آپ سنی کو معاف کرنے والا نہیں۔ خدا بندہ امام خلیل کے پاس میں تیرے پاس آیا ہوں، پہلے تو اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہ جس سے تم نے روکا میں اس سے نہیں رک سکا، جس سے تم نے جس کے عمل کرنے کا تم نے حکم دیا میں اس پر عمل نہ کر سکا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی خود لے کے نہیں آؤں گا، میں کوئی سال بٹول نہیں کروں گا، میں کوئی حاضرت نہیں کروں گا، کوئی دلیل نہیں لاؤں گا، بس میں آیا ہوں یہ زور کر آیا ہوں کہ میں تیرا ایک ایسا گناہ گار بنتا ہوں جس کا حجہ جس کا بابا جس کی پناہ گاہ تیری ذات کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، اور اگر تو بھی مجھ سے انکار کر دے تو پھر میرے لیے سر تمہارے کا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا۔ امام بتا رہے کہ گناہ ہر ایک کر سکتا، ماشاء اللہ امام گناہ نہیں کر سکتے، لیکن امام یہ بتا رہے کہ گناہ کس سے نہیں ہوں گے، ہر ایک سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن گناہ کر کے سال مٹول مت کرو، فوراً اپنے گناہ کا اعتراف کر دو، فوراً اپنے خدا کی فوراً اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معذرت طلب کر لو، اور یاد رکھو روایت یہ پوچھا کسی نے امام سے کہ جنت رسول جنتی کی نشانی کیا اور جہنمی کی نشانی کیا، امام نے کہا چار باتوں کا دل میں رکھنا یہ جنتی کی نشانی اور چار باتوں کی روگردانی کرنا یہ جہنمی کی نشانی۔ سب سے پہلی چیز اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی ہمیشہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا کی طرف سے بیماری آ گئی ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہوگا، خدا کی طرف سے ہماری ملازمت قرض ہو گئی اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، رشتے دار ہم سے ناراض ہو گئے اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوگا، ہمیشہ خدا کے بارے میں حسن ظن رکھنا کہ خدا اپنے بندے کے اوپر کبھی بلا وجہ سے مصیبت نازل نہیں کرے گا بلکہ اس میں بندے کی کوئی بہتری ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ خدا کی رحمت سے امید کرنا، یہ جنتی کی نشانی کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے آ جائے گا لیکن دل میں یہی خیال ہوگا کہ وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت ماں کی رحمت سے 70,000 گنا زیادہ یقینا وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو خدا کی رحمت کا خیال دل میں رکھنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ غیر موجودگی میں کبھی کسی مومن کی برائی نہ کرنا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مومن کے حقوق کو ادا کرنا، یہ جنتی کی نشانی اور جہنمی کی نشانی یہ ہے کہ ہمیں کیا اللہ سے پورے جنتی کا بیماری اس پر آئے گی، ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا کر کہے گا خدا بندہ دوسروں کے گھروں کو تو بھر رہا ہے اور ساری مصیبتیں میرے ہی گھر کے اوپر واضح ہو رہی، ایک بیماری کے دن کو اس طرح یاد کرے گا کہ 50 سال صحت مندی کے کبھی بھول کر ذہن میں نہیں آئیں گے کہ 50 سال تک اس نے صحت مند رکھا، ایک دن بیماری کے بھی تو یاد ہوا نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی ہمیں ایک خدا کی بارگاہ میں کوئی برائی کا دلہ زبان سے نکالے گا، اور دوسری جہنمی کی خصوصیت خدا کی رحمت سے مایوس ہوگا، ایک مرتبہ گناہ کیا گناہ کا عذاب سنا اور اس عادت میں اٹھا کہ نہیں اب تو میری بخشش ناممکن ہے، یہ جہنمی کی نشانی، اس کی بخشش پہلے ممکن تھی، گناہ کرتے اس کی بخشش ممکن تھی لیکن اب یہ خیال کرنے کے بعد اس کی بخشش ناممکن ہے، بڑے سے بڑا گناہ کرو لیکن ہمیشہ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کو امید کرو۔ تیسری بات جہنمی کے اندر یہ کہ جہاں بیٹھے گا مومن کی غیر موجودگی میں مومن کی برائی کرے گا، اور چوتھی بات یہ کہ کسی مومن کے حق کو ادا نہیں کرے گا، اور ایک عام مومن کے حق کو ادا کرنے والا جنتی اور ایک عام مومن کے حق کو ادا کرنے والا جہنمی، تو اگر ایک نائب ایمان کی سیادت ہو جائے تو اس کے حق کو ادا کرنے کا مقام اور اس کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا مقام کیا ہونا چاہیے، یہ حقیقت کو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ اختتام کی تھوڑی سی اگر 12 منٹ کی گفتگو کچھ نائب ایمان کے بارے میں ہو جائے، اپنی گفتگو کو ہم اس مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ 5ویں اور 6ویں ایمان کی زندگی دونوں بالکل ساتھ ساتھ چل رہی، جو کچھ 5ویں امام نے کیا وہی 6ویں امام نے کیا ہے، یعنی علم کو پھیلانا، اس لیے دیر گفتگو ہماری 5ویں امام کے بارے میں ہوگی اور باقی دیر گفتگو 6ویں امام کے بارے میں ہوگی، اور آج بات اس مقام تک پہنچی کہ امام نے 5ویں امام نے جب یہ دیکھا کہ عقیدے جو گمراہ کرنے والے
عقیدے کو بگاڑنے والے مختلف نظریات مسلمانوں میں آ رہے اور خاندان بنو امیہ جس کی حالت کیا تھی، کیسے کیسے عجیب خلیفہ گزرے ہیں، کیسے کیسے مذہب پھیر خلیفہ گزرے ہیں اور کیسے کیسے گناہگار خلیفہ گزرے ہیں، اس کی تصویر تو آئندہ گفتگو میں آئے گی. ایک چھوٹا سا جملہ سنتے جائیں کہ ولید ابن عبد الملک ایک انتہائی ظالم بادشاہ اور امام حسن کی اولاد کو تمام تر اولاد کے فرمانات کو چھین کر مدینے سے میرا وطن اس نے کیا تھا، اس کے ظلم کی انتہا اس کا بھائی سلیمان بتاتا. یہ چھوٹا سا جملہ اور اس قسم کی محافل میں جملہ استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب تاریخ سے گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ہر بات کو یاد کرانا ضروری تاکہ آپ کے ذہن میں حقیقت بیٹھے کہ جو خلیفہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک نہ کرتا ہوگا. کہ جب خلیف کا انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی سلیمان اس نے اپنے ملک اپنے خلافت پر بیٹھا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کی کیا حالت، بھائی کے کارنامے تو تفصیل سے آئندہ قبضے میں آئیں گے، لیکن اس کا ایک جملہ کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میرے بھائی کی کیا حالت تھی، ارے میرا بھائی تو وہ تھا کہ جو میرے ساتھ میرے حرام کرنا چاہ رہا تھا اور جس نے عمل اور میں دور کرنے کے لیے میرے اوپر حملہ کر دیا تھا. یہ بھائی سدا بھائی اپنے سگے بھائی کے بارے میں سب سے خلافت کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا، ان کا کردار اس قسم کا کردار، اور وہ خلیفۃ المسلمین بھی کہلائیں، وہ ذلِ الٰہی بھی کہلائیں، علماء ان کی خوشیاں بھی چاہتے ہیں نام نہاد علماء. اب یہ کہیں کیوں ان لوگوں نے ایسے کام کیے، اس لیے کہ کہنے والوں نے کہا کہ آپ جو کریں حساب و کتاب موقوف ہو گیا، سرامن کاتبین کی چھٹی ہو گئی ہے، نہ کوئی آپ کا عذاب لکھا جائے گا نہ کوئی گناہ لکھا جائے گا، خلیفہ کی ہر کام اللہ کے یہاں تصدیق کے برابر ہے، چاہے وہ پہلے حرام انجام دیتے وقتی ساتھ کیوں نہ نکلے. یہ سنیں کے جملے علماء نام نہاد علماء نے خلافت کے دربار میں کہے. تو جو خلیفہ اتنے بدترین کردار کے حامل ہو اپنے خاندان والوں کے لیے، انہوں نے اہل بیت کے اوپر کیا کیا مظالم رکھائے ہوں گے، اس کی تبدیلی شاید آئندہ آئے گی. اور بڑا اہم موضوع ہے آئندہ تقریب میں ہمارا، یہی خلافت بنو امیہ اختتام تک پہنچتی ہے، خلافت بنو عباس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑی مصیبت کا دور ہے اہل بیت کے لیے اور سادات اعظم کے لیے. تو پانچواں امام کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس دور میں علم کے علم کو اتنا پھیلا دیا جائے، علم کو اتنا نجر کر دیا جائے کہ اس کے بعد گمراہی کا انسان باقی نہ رہے، اور اتنا علم پھیل جائے کہ اگر آنے والے زمانے میں کبھی لوگوں کو گمراہ کیا جانے لگے، نئے نئے عقائد کے ذریعے لوگوں کے عقیدے کو بگاڑا جانے لگے، تو اتنی روایات امام پہنچ چکی ہوں کہ ہمارے نائب ہر دور میں آگے بڑھیں اور ہر دور میں آگے بڑھ کر اسی طریقے سے کفر کا مقابلہ کریں جس طرح امام پنجم نے کفر کا مقابلہ کیا تھا. امام کا اس مبارک کی باتیں اور اس وقت کے مظلوم کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑے مظلوم جو ہمارے ائمہ، ان کے بعد اس مظلوم کی شہادت کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد تو اس کا نام بھی باپ ہے، اور امام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا. امام کی سب سے بڑی کوشش یہ کہ علم فقہ بھی آگے بڑھے اور ساتھ ساتھ فلسفے کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جائے. باقر سب جن کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے اس مقام پر جمع ہوئے ہیں، الگ کے سلسلہ گفتگو پانچویں امام، لیکن باقر صدر کا مقام اور مرتبہ بھی وہ کہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ امام پنجو کو بھی ان کے اوپر فخر ہوگا اور ہمارے علما بھی یقینا ان کے اوپر ناز کر رہے ہوں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، روایتیں کہہ رہے ہیں، اور شدت کے ساتھ روایتیں یہ بتا رہی. ایک روایت تو آپ نے سنی کہ جنتی کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن کے حق کو ادا کرتا، اور جہنمی کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے حق کی ادائیگی سے انکار کرتا، اور مومن کا سب سے پہلا حق کٹے امام نے یہ بتایا کہ جب اس کی شہادت کی خبر سنو، اس کی وفات کی خبر سنو، تو فوراً اس کے گھر والوں کو گھرنے کے لیے جاؤ، فوراً جا کر اس کے گھر والوں کو گھرتا دو، یہ مومن کا پہلا حق بنتا. تو آپ آئے باقر صدر کی شہادت، آپ آئے باقر صدر کے گھر والوں کو گھرتا دینا، لیکن ان کے گھر والے محدود نہیں، ان کے گھر والوں میں کون کون آ سکتے ہیں؟ ایک تو ان کا اپنا خاندان، جس میں ان کے صاحبزادے، جس میں ان کے بھائی، جس میں ان کے چچا، ایک وہ ان کے رشتے دار، ان کو گھرتا دینا بھی ہماری ذمہ داری، ایک ان کے استاد محترم آپ آئے ہوئی تمام زندگی باقر صدر آپ آئے ہوئی کو اپنے باپ کے برابر سمجھتے رہے، اس لیے کہ چار سال کی عمر تھی آپ آئے باقر صدر کی کہ جب باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تمام زندگی آپ آئے باقر صدر فرجے آدم آپ آئے ہوئی کو اپنے باپ کے برابر سمجھتے رہے، اور تمام زندگی آپ آئے ہوئی کی زبان پر یہی جملہ رہا کہ باقر اور اتنی باقر کر حقیقت میرا بیٹا، تو یقینا وہ بھی ان کے گھر والوں میں شامل ہیں، انہیں بھی کرتا دینا. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے ہم مختلف مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ سب سے پہلے جس کو ہمارا کرتا پہنچنا چاہیے وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ امام زمانہ کی ذات مبارک ہوگی. سب سے پہلے کرتے کے حق
فرمایا امام زمانہ اس لیے کہ آقا قابل صد اور انہیں کی امثال جو دوسرے ملتحین کرام ان کا ماتم امام زمانہ کرتے ہیں, ان کی موت کا شوق امام زمانہ مناتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ امام کے ماننے والے ماتم کرنے پر شوق بنانے پر بلکہ ان کا نام تک سننے پر تیار تھا, اور ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ خیال آ جائے تو بڑا وقت گزر گیا اس واقعے کو. اب تو اس تبصرے کا اب تو یہ تبصرہ بند ہو جانا چاہیے, لیکن ایک روایت جو اس سے پہلے بھی اس منڈی سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ روایت یہ ہے کہ جب کسی فقیر کا انتقال ہوتا, جب کسی مستحق کا انتقال ہوتا اور جب سے انتقال پر غور لفظ شہادت نہیں انتقال حکم خدا سے انتقال ہو رہا, اپنی سبئی موت مر رہا ہے وہ عالم, اپنی سبئی موت انتقال کر رہا ہے وہ عالم, لیکن اس عالم کی موت کا امام زمانہ سے اتنا افسوس ہوتا کہ 40 دن تک امام زمانہ شوق مناتے ہیں, 40 دن تک امام زمانہ غمگین رہتے ہیں. یقینا یہ ٹھیک کہ ہم ایک ماحول میں رہ رہے ہیں, ہم 40 دن کیا 1 دن کے لیے بھی اپنے ماحول سے کٹیں تو بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے آپ سیاہ لباس نہ پہنیں, ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے آپ کے گھروں میں سیاہ علم نظر نہ آئے, لیکن دل کے اندر تو اس مظلوم کا غم ہونا چاہیے, دل کے اندر تو اس مظلوم کا علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے آنے والے دن چھٹی کے دن لوگ جائیں گے تکلیف پر جائیں گے, اور اس وقت کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں 5 منٹ اس مظلوم کے تذکرے کے لیے دے دیے جائیں, اس قابل نہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جہاں جائیں وہاں پہ جا کے ایک مرتبہ اس مظلوم کے لیے سورہ فاتحہ جی کے تلاوت کر لیں. حقیقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا جو مقام ہے اس کے بعد اسے ہمارے سورہ فاتحہ کی چاہے ضرورت نہ ہو, بلکہ ہم خود محتاج ہیں اس فقیر کی مناسبت سے اپنی باقی کے لیے, اس لیے کہ فقیر اس فقیر کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند تھا, اتنا بلند تھا کہ انہیں چنی چند ہستیاں ہمیں اپنی تاریخ نظر آئیں گی جو اس مقام کے اوپر فائز تھے. 1353 ولادت کا سن بتایا جاتا تو صرف 45 سال کی مختصر سی عمر تھی اشتہار کے اعتبار سے, ان میں دین کے اعتبار سے 45 سال کی عمر کچھ نہیں مانی جاتی, 45 سال کی عمر اشتہاری مختصر عمر تقسیم کی جاتی ہے. 45 سال میں تو ایک انسان طالب علم کہلاتا ہے, اور وہ علمیہ نجف میں اور وہ علمیہ قم میں, اور 45 سال میں اس مقام پر پہنچ جانا کہ مرضی قرار پائیں لوگ تقلید کریں اور سبزت کے ساتھ تقلید کریں, اور یہ تو اب 45 سال کی عمر تھی. لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ آپ آئے مؤذن الحکیم کے انتقال کے بعد جس کو آپ سے 10 سال کا وقت گزر چکا, آپ سے 10 سال پہلے کی بات, آپ آئے مؤذن الحکیم کے انتقال کے بعد بھی علم دنیا نے انہیں کی طرح رجوع کیا تھا, وہ 37 اور 38 سال کی ان کی عمر, 37 اور 38 سال کی عمر تو ہر جگہ دنیا میں انتہائی معمولی طالب علم کی عمر سمجھی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ خود خود سمجھنے لگا جب 35 سال کی کسی کی عمر ہوتی ہے, اس لیے کہ اشتہار یا نیابت امام یہ کوئی آسان چیز نہیں, اس وقت ان کی عمر 35 یا 38 سال کی تھی. آپ آئے فوسن العظیم عالیہ مقام ہو کا انتقال ہوتا تو نجف اشرف اور باہر کے مومنین نے رجوع کیا ان کے لیے کہ ہم آپ کی تقریب کرنا چاہتے ہیں, اس وقت یہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ لوگ ان کی تقریب کے اس وقت حاجت مند تھے, لیکن اس وقت ان کا وہی جواب تھا اور ابھی بھی اسی جواب کو مانتے تھے کہ میری تقریب کرنا میری اپنی نگاہ میں صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ میرے ساتھ آپ آئے کوئی زندہ, اور جب تک میرے ساتھ آپ آئے کوئی زندہ اس وقت تک میں اپنی تقریب کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں, اس لیے کہ ہمیں مدن آپ آئے کوئی بھی ہستی بھی ایسی بھاجن بخول ہستی ہے کہ غالباً اس صدی میں تو ایسے دو یقینی آجم گزرے ہوں گے. تو آپ آئے قابل صدر اس وقت جب ان کی عمر 35 اور 30 سال کی تھی, مرجعیت کے مقام پر پہنچ چکے تھے, اور اگر آپ فلسفے اور منطق میں دیکھنا چاہیں دنیا کا سب سے مشکل علم استفاع, اس لیے کہ اس میں نیابت امام کو حاصل کرنا ہوتا, لیکن منطق اور فلسفے یہ بھی انتہائی مشکل علم سمجھے جاتے ہیں. 12 سال کی عمر میں منطق کے موضوع پر پہلی کلاس لیتی ہے, وہ 12 سال کی عمر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے منطق کے حصے تک نہیں کر پائیں گے, اس 12 سال کی عمر میں منطق کے موضوع پر پہلی کلاس لیتی ہے, اور منطق کے جو بانی افلاطون و ارسطو ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں, ان کی غلطیاں نکالی ہیں, اور ایسی غلطیاں یوں تو اگر یہ کہا جائے کہ غلطیاں نکالی ہیں تو ہم نے سے ہر ایک آگے بڑھ کر کہے گا کہ میں بھی مرضی کے فتو میں غلطیاں نکالتا ہوں, وہ کون سی سماج کی بات ہے, وہ غلطیاں نکالنا نہیں بلکہ وہ غلطیاں نکالنا کہ جن کو علماء جن کو منطقی تسلیم کریں اور مسلمان نہیں غیر مسلم تسلیم کریں, جہاں ارسطو اور لاتون کی یہ بہت بڑی غلطی تھی جس پر ہماری نگاہ نہیں گئی. اس 12 سال کے بچے کی نگاہ اس کے اوپر پہنچ گئی. یہ 12 سال میں مہمان تھا اور 30 سال کا درمیانی عرصہ تھا جب ان کی معرفت آرہ کتاب فلسفتونا ہمارے سامنے آئی تھی. فلسفتونا یہ وہ عظیم ترین کتاب جس میں امام باقر جی کے مشن کو آگے بڑھایا گیا. 5ویں اور 6ویں امام نے سب سے زیادہ فلسفے کے اعتراضات کا جواب دیا اور اس کے نتیجے ایک طویل عرصے تک ملت جعفریہ فلسفیوں کی زد سے محروم ہے. بیچ میں وقتاً فوقتاً فلسفیوں نے حملہ کیا لیکن بیچ میں ہمارے پاس بڑے بڑے فلسفی گزرے. نصیر الدین صوفی جس کا فلسفے میں انتہائی اعلیٰ مقام ہے, میر محمد باقر کامار, ملا سدران شیرازی جن کی کتاب اخبار کا خلاصہ کیا اور علامہ اقبال نے اس خلاصے کو جرمنی کی یونیورسٹی میں پیش کیا تو اسی پر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تھی. یہ وہ مقام ہے ملا سدران شیرازی کا کہ اتنا بڑا ہمارا محمد جس کو محمد اعظم بھی کہا کرتے ہیں بعض اوقات وہ ملا سدران شیرازی کے اخبار کو سمجھ کر صرف اس وجہ سے کہ وہ ملا سدران کے خیالات کو سمجھ کر ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا دی گئی. تو جن کے خیال کو سمجھنے والے کا اتنا بڑا مقام دنیا کے نگاہ میں اس فلسفی کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا وہ ملا سدران شیرازی تھے اور پھر ہمارے باقر فضل تھے. یہ وہ عرضی تھی کہ فلسفے کے اندر ان کی کتاب فلسفتنا کو دیکھ کر بیروت یونیورسٹی وہ بیروت یونیورسٹی کے جس کا تمام انتظام غیر ملکیوں کے ہاتھ میں تھا, تمام تر انتظام امریکہ کے ہاتھ میں تھا, اس بیروت یونیورسٹی نے ان کو پیشکش کی تھی کہ آپ کی اس کتاب کے اوپر ہم آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیں گے. لیکن جو مستحد ہو جو فقیر ہو جس کے پاس لیاقت امام کی ڈگری موجود ہو اب اس کو نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی سند کی ضرورت ہوتی ہے, صاف انکار کر دیا. اس کتاب فلسفتنا کے بارے میں میری گفتگو ہو رہی تھی اپنے دوست حجت الاسلام ابن المسلمین علامہ جاوید جعفری صاحب کے ساتھ تو اپنا ایک گفتگو اہم ترین موضوع دینے بحث آ گیا جس کو سید باقر صدر نے اپنی اس کتاب کے اندر حل کیا اور اس سے پہلے بھی ہم ایک مقام پر اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس کی تفصیل کو ان شاء اللہ کسی تفصیلی موقع پر آئے گی. 60 منٹ کا مختصر وقت ہمارے پاس کچھ رہا جس کے اندر تھوڑا سا ان کا اور تذکرہ ہے اور پھر کچھ آپ اور کو اہم ترین پیغامات دینا اسی سلسلے سے کہ ہم کس طرح سے امام کے اس ناقص کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ ایک صبح ہمارے یہاں ہے صبح ابن کمونا یہ بڑا معرفت العرا صبح ابن کمونا وہی سینا کا شاگرد وہی سینا اسماعیلی خاندان سے تعلق رکھنے والا فلسفی جو بعد میں چھٹے امام کے افکار کو پڑھنے کے بعد جعفری شیعہ بن گیا. لیکن اس کے شاگردوں میں ابن کمونا جو لامذہب ہو گیا تھا دہلیہ ہو گیا تھا دین کا انکار کر بیٹھا. نہ تو کراچی میں امیر المومنین جہاں خطبہ توحید کی وضاحت کر رہے وہاں پر امیر المومنین کا ایک جملہ کہ من سننا ہو جس نے جو خدا مانی اس نے پھر حقیقت خدا کا تجزیہ کر دی, اس نے پھر حقیقت خدا کی انالیسس کر دی, اس نے پھر حقیقت خدا کے تصور کو ترکیب اور مرکب کی حدوں تک پہنچا دیا. یہ ہو رہا ہے کائنات کا جملہ. اس کے اوپر اس نے کمونا نے فلسفے کا اعتراض کیا اور فلسفے کی روح سے ایسا زبردست اعتراض تھا ایسا زبردست اعتراض تھا کلام امام پر کہ علماء کے سلجھائے نہیں سلجھ رہا. علماء تسلیم کرتے کہ یقینا ایک طرف تو مولا کون عالم ایسا ہے جو امیر المومنین کے بارے میں صحیح ترین خیال کی لائے کہ ماذا اللہ مولا کی زبان سے کوئی غلط جملہ نکل سکتا. لیکن دوسری طرف فلسفے کا اصول یہ تھا کہ مولا نے جو جملہ کہا ہے فلسفے کے اعتبار سے جملہ غلط. تو ایک انتہائی بڑا مسئلہ ہمارے لیے تھا اور جیسا کہ گفتگو ہو رہی تھی علامہ جانے جاتی صاحب سے تو اپنا گفتگو یہ تذکرہ آیا کہ یہ کوئی اعتراض ہے کہ ہمارے کچھ علماء کی کتابوں میں جملہ لکھ دو. ذرا اس جملے پر غور کریں اور اس مظلوم ہستی کی معرفت کو حاصل کریں کہ ہمارے علماء یہ جملہ لکھے کہ یہ ابن کمونا کا اعتراض اتنا مستحکم اور ٹھوس اعتراض ہے کہ سوائے امام زمانہ کے کوئی اس کو حل نہیں کر سکتا. اسی لیے جب امام زمانہ آئیں اور اپنی امامت کا اعلان کریں گے تو ہر مومن ان کے پاس جائے گا, جانے کے بعد ان سے موجودات طلب کرے گا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہی حقیقی امام زمانہ. تو ہمارے کچھ علماء نے لکھا تھا کہ ہم ذوالفقار کا موجودہ عالم کا موجودہ زرا کا موجودہ وہ بعد میں طلب کریں گے, پہلے امام زمانہ کے سامنے یہ صبح رکھیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ حقیقی امام زمانہ تو آپ کے سدے کو ہر کر کے دکھائیے کیونکہ اس اعتراض کا جواب سوائے امام کے کوئی نہیں دے سکتا اور جب وہ اس کا جواب دیں گے تو ہم کو یقین ہو جائے گا کہ وہ امام زمانہ. تو کتنا زبردست وہ اعتراض. لیکن ہجری صدی کو جس نے 28-29 سال کی عمر میں فلسفتنا جیسی کتاب لکھی، سوائے ابن سمونا کا جواب چند صدروں میں فلسفتنا نے دیا، لیکن آپ فارسی میں چرچکی ہے، عربی میں چرچکی، اردو میں بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ترجمہ نہیں ہوا، چند صدروں نے جواب دیا اور ایسا جواب دیا ہے کہ اس نے سمونا کے پورے اعتراض کے سار اور بہت کو بکھرا کے رکھ دیا، اس نے سمونا کے پورے اعتراض کے سانے بانے کو توڑ دیا، اور اب جو لوگ پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ تو اتنا چرچا اتنا ہوتا اعتراض تھا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تک ہماری نقلیں اس پر کیوں نہ پہنچ سکے گی، یہ جس کتاب میں اس کتاب میں جو بالکل اختلاف جوانی تھی 28-29 سال کی عمر میں کتاب لکھی تھی اس کے اندر اس اعتراض کا جواب دیا، تو کیا مقام ہوگا اس آدمی کا کہ علماء کہیں کہ اس اعتراض کو ایمان کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا اور یہ آدمی باعمل اس انتہائی جوانی کی عمر میں اس اعتراض کو حل کر دے، 30-32 سال میں جس کا یہ مقام تھا اگر یہ اس عمر کو پا لیں گے جو ہمارے فرائض کی عمر ہوتی ہے 70-80 سال، تو خدا معلوم کہ ان کی ذہانت ان کا علم ان کا تصور اس کو کس مقام کے اوپر لے جاتا، کوئی تعجب نہیں کہ وہی جملے ہمیں نظر آتے جو بحر العلوم کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہے تھے، بحر العلوم اب سے 100 سال پہلے کے قاری تھے، 55 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا تھا، ان کے بارے میں سعودی عرب کے علماء نے یہ جملہ کہا تھا کہ بحر العلوم کو ہم دیکھتے ان کا نام تھا سید محمد مہدی بحر العلوم، تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم اس مہدی کو دیکھتے اور ہمارے ذہن میں پیغمبر کی حدیث آتی ہے کہ آخری زمانے میں میرا ہمدان مہدی آئے گا تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہی وہ مہدی ہے جو اس میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو امام وقت میں ہونا چاہیے تھی، وہی مقام آتا ہے آخر صدر کا بھی ہم کو نظر آ رہا، ہمارے اور علماء بھی ہمارے خدا میں شہید کیے گئے لیکن آخر آخر صدر کا اختیار یہ کہ جتنے ہمارے دوسرے علماء شہید ہوئے ان میں سے اکثریت کی سر میں شہید کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے اور کیا مذہب کی تبلیغ کرتے، یہ وہ واحد عالم یا واحد نمایاں عالم ہے کہ جن کو سیرت کے جرم میں شہید نہیں کیا گیا بلکہ اسلام کے جرم میں شہید کیا گیا، صرف اس جرم میں کہ اسلام کی تبلیغ کرتے، جن کی کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں شیعہ یا سنی کا اختلاف دکھایا جائے، اور اس رہائی شدت سے ہمارے باقر صدر جس چیز کے خلاف تھے کہ کسی مقام پر شیعہ اور سنی کے اختلاف کو کھڑا دیا جائے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں کچھ اور، جب غیر ملکی طاقتیں ہم پر حملہ کریں گی تو یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ شیعہ ہے اس کو چھوڑ دو، یہ سنی ہے اس کو پکڑ لو، یہ سنی ہے اسے چھوڑ دو، یہ شیعہ ہے اسے پکڑ لو، نہیں یہ مسلمان ہے اسے پکڑ لو، یہ غیر مسلم ہے یہ چھوڑ دو، یہی انداز اور یہی طریقہ تمام غیر مسلم طاقتوں کا ہوتا، تو ہمیں بھی متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے کفر کا، مقابلہ کرنا ہے کمیونزم کا، اور اسی وجہ سے کہ کمیونزم کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت آپ آئے ماہر صدر کی ذات تھی، کیونکہ ان سے زیادہ کمیونسٹوں کی فلاسفی کو ختم کرنے والا کوئی نہیں تھا، کمیونسٹوں کے پاس ایک ہی تو چیز دے دی گیا ہے کہ آپ دنیا کو ایسا بہترین اقتصادی نظام نظام دیں گے کہ روٹی کپڑا مکان ہر مصیبت لوگوں کی حل ہو جائے گی اور کوئی بھیک نہیں مانگے گا، تو یہ ایک ہی ان کے پاس پرکشش نارا ہے، ایک ہی ان کی فلاسفی کی بنیاد ہے، اور ہمارے باقر صدر نے صرف اسی ایک فلاسفی کو غلط ثابت کرنے کے لیے کثرت سے کتابیں لکھی، اتنی کثرت سے کتابیں لکھی کہ مصر جیسے ملک میں کمیونزم آ کر واپس چلا گیا، شام جیسے ملک میں کمیونزم آ کر واپس چلا گیا، لیبیا جیسے ملک کے اندر یہ حالت ہونے لگی ہمارے باقر صدر کی کتابوں کی وجہ سے، گفتگو بالکل نامکمل لیکن ان شاء اللہ آئندہ منگل کو ہم اس گفتگو کے سلسلے میں تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور ہمارے باقر صدر کی صحیح ہستی آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اختتام گفتگو میں 2 منٹ رہ گئے، اس 2 منٹ کی مناسبت سے چند باتیں پہلے کو دلچسپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے فضل اس وقت امام زمانہ کی نگاہیں ہمارے اوپر اور امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے بے چین ہو جاتے، اگر ہمارے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے کتنے بے چین ہو جاتے، لیکن امام کے بیٹے کا انتقال ہوا ہماری کیا حالت، امام زمانہ اس وقت اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ اس وقت یہی منظر دیکھنے کے منتظر، اور ان کا امام سے دوہرا تعلق تھا، نہ پتی تعلق کے ساتھ یہ سادہ کے کرام میں تھے اور اس کے ساتھ علمی تعلق کے ساتھ یہ نیابت امام ان کے ان کا ہوتا، تو اب امام زمانہ کی نگاہیں ہماری طرف، اور اس سلسلے میں خوشی کی بات یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو رہا اور ان شاء اللہ جیسا کہ ہمارے پاس اطلاع آئندہ کل جمعہ 8 مئی جس بھارت کے اندر احتجاجی یا تعزیتی جلسہ رکھنے کا ارادہ کیا گیا،
اور یقیناً جب آقائے پاک صدر کی تعبیت کے سلسلے کا جلسہ تو کوئی آج کیا تھا آپ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آج کیا نا آج ٹی وی کی فلم کو چھوڑ کر آج کیا نا لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی آج کیا نہ آئے تو ہم بنانا ضرور آئیں گے اس وقت تک اور بابر تک مجلس میں شرکت کرنا ہم نے سے ہر ایک کا فرض ہے یہ آئندہ شب جمعہ کی گفتگو تو آپ اگر خود بھی تیار رہیں گے اگر کوئی پروگرام وغیرہ ہے تو منتظرین سے مزید تعریف کا معلوم کر لیجیے اس تعریف کو کوئی پروگرام اس کو ملتوی کر اور جتنا اس مقام پر اس میسج میں اس جلسے میں ضرور کری اس کے علاوہ آئندہ منگل کو بھی آقائے پاک صدر کے بارے میں ہماری گفتگو کو جانے بڑھے اور ہماری گفتگو کا موضوع آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا صرف آقائے پاک صدر کی بات اور علماء کا مقام اور مرتبہ اگر یہ بتایا جائے تو گفتگو دھول پھینک جاتی تو آئندہ منگل کو بھی اس سلسلے کی اپنی تقریر ہوگی ایمان کی سیرت کے ساتھ ساتھ اور اس جمعے کو خوجا مسجد کے اندر نماز جمعہ کے فرض پاس بنانا کے ہری مدد کا ایسا آقائے پاک صدر ہی کے سلسلے میں تعزیتی مسجد کا خطاب فرمان کیا 30 منٹ 35 منٹ اگر جمعے کے دن آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر دیں یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ نماز جمعہ پڑھ کر نکلے تو گھر تک پہنچتے پہنچتے 30-22 منٹ تو لگ جاتے ہیں دوستوں سے ملاقات کرنا جاننے والوں سے ملنا اگر آپ اپنے اس ایک پروگرام کو منسوخ کر کے وہاں مسجد کے اندر بیٹھ گیا جیسا کہ گزشتہ مسجد میں ہوا تھا کہ بڑی تعداد نکل جاتی ہے ہر مسجد میں ہوتا اگر ایسا ہی سفر نہ ہو تو حقیقت میں آپ مستحق قرار پائیں گے تشکر اور اطمینان کے اہل بیت کے وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے ان کے لائق کو ہم اس طریقے سے بنایا یہ اس جمعے کا پروگرام اور اگر کسی بھی اعتبار سے یہ سوچا گیا کہ احتجاجی طور پر تھوڑا سا سڑکوں پر چلا جائے کل پکڑ سے تو آپ حضرات صحیح طور پر اس کے لیے بھی تیار رہیے کیونکہ آپ کے پاس اطلاعات پہنچ نہیں ہوں گی کہ راول پنڈی کے اندر اسلام آباد کے اندر صوبہ شرح میں گلگت اور بلتستان میں ہمارے مبنی جو انتہائی محدود تعداد میں ہیں وہاں ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرتے ہوئے جلوس نکالے اور اپنے حق کو ظاہر کیا ہم یہاں پر ثابت و ثابت اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں احساس نہیں آپ سے احساس کرنے والے مبنی تھی لیکن ان کو بڑا کیا گیا تھا کہ علماء کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے ہو سکتا کہ علماء کرام ایسا کوئی مشورہ دے دیں کہ اس جمعے کو حکومت کے قانون کو توڑے بغیر تھوڑا سا اپنے جذبات کے بات کے لیے چند قدم مشترکہ طور پر چلیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے کسی مظلوم کا جنازہ لے کے چلتے ہیں تو اگر ایسا وقت آیا ایسی کوئی تکلیف پیش ہو جس کے بارے میں شاید آپ کو اسی دن مسجد کے اندر معلوم ہو جائے تو ہر قسم کے خطرات کو بالا صاف رکھنے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ نازک موقع ہمارے لیے کوئی نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر جیسا آپ کو بتایا جائے آپ عمل کریں فی الحال یہی 3 باتیں اور اسی سلسلے کی آخری بات یہ کہ اس سلسلے میں علماء کرام کی ایک مسجد اس وقت محفل معصومین فیڈرل ایریا میں جاری اور اس مسجد میں ہم کو بھی ڈسکس کرنا لیکن آج کے پروگرام کی وجہ سے یہاں آ گئے لیکن اب ہم کو فوراً یہاں سے جانا اس لیے سٹنگ کا یا سوال جواب کا یا مزید کسی قسم کی گفتگو کا وقت نہیں آپ اپنے یہاں کے نوجوانوں سے معلوم کر سکتے ہیں جو اس شریف کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس شریف ہو جاتے ہیں جلسوں میں اور پرسوں جمعے کے بارے میں جو آپ سے کہا گیا اس کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی طے ہو رہی ہیں ہم سیدھے یہاں سے وہیں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو بیچ میں کل بڑے ماپڑے کی مسجد کے اندر موقع ملا تو ہم کچھ تفصیلات کر دیں گے ورنہ اگر دن مولانا یا ہری ماں مدر صاحب اللہ آپ کو بتا دیں گے اور اگر منع کیا گیا کہ ایسا قدم نہ ہونا تب بھی پھر یہی درخواست ہے کہ آپ اس موقع پر کم از کم جب ایک ناہد امام اور عالم کا سور منا رہے ہیں تو کم از کم اتنا ثابت کریں کہ ہم علماء کا احترام کر کے عالم کا سور مناتے ہیں ہم علماء کے احکامات کو مانتے ہوئے عالم کا سور مناتے ہیں جیسا آسپڑا اس نے لیا جائے کسی کو مطالعہ آپ عمل کریں اور اس کے ساتھ ہی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے اس اعلان کے ساتھ کہ آئندہ پانچویں اور چھٹے ایمان کے مشترکہ زندگی کے واقعات آگے بڑھیں گے اور تاریخ کی بڑی دلچسپ گفتگو خاص طور پر علماء نومیہ کے حالات سامنے آئیں گے اور آئندہ بھی جتنے مسائل نہ ہو سکیں گے فقیر کے دور اور اس کے بعد سے جتنے مسائل کا سلسلہ آگے بڑھیں گے